الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تاریخ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، ایک جگہ پر ٹھہرتی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. ہر دور کے علماء زیادہ بہتر طریقے پر اپنے فرض ادا کر سکتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں، اگر ان کو اس بات کا پورا ادراک اور شعور ہو جائے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اور اس دور کے تقاضے کیا ہیں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید قربانیوں اور ان کے صحابہ اور اہل بیت کی عظیم المثال قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کو ایک نیا دور دیکھنے کو ملا. اس سے پہلے انسانی دنیا پر جہالت کا غلبہ تھا، خود غلطی کا غلبہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس یہ نظام تھا، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا تھا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، ساری دنیا یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد صرف یہ نہیں ہوا کہ کچھ افراد نیک تیار ہو گئے، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، صرف ایسا نہیں ہوا بلکہ پورا نظم عالم تبدیل ہو گیا. دنیا کا نظام چل رہا تھا ظلم کی بنیاد پر، اور دنیا کے نظام اثرن و قائم ہو گیا عدل کی دنیا. دنیا کے انسانوں کو چین ملا، اطمینان ملا، انصاف ملا، یہاں تک کہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا ان کی دنیاوی زندگی بہت بہتر ہو گئی. ان کو وہ انصاف ملا، ان کو وہ سلوک ملا، ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا گیا جس کو انہوں نے کبھی اپنے اپنوں سے بھی اس کا تجربہ نہیں کیا. یہ بہت ہی اہم تاریخ ہے کہ کیا دنیا میں اس وقت انسانیت کو ملا تھا. رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کیا کیا تغیرات دنیا میں ہوئے. توہم پرستیوں سے دنیا کو چھٹکارا ملا، اور ہم پرستی سے چھٹکارا ملا. لاکھوں چیزیں جن کو دنیا کے لوگ دیوی دیوتا سمجھے ہوئے تھے، انسانوں کو پتا چلا کہ یہ تو ہمارے شفیق پروردگار نے یہ سب چیزیں ہماری خدمت کے لیے بنائی. انسان ڈرتا تھا سورج سے، ڈرتا تھا چاند سے، ڈرتا تھا ستاروں سے، ڈرتا تھا سمندر سے، ڈرتا تھا جانوروں سے، ڈرتا تھا پیڑ پودوں سے، اور ان کو بہت بڑا مانتا تھا، اور انسان اپنے کو بہت حقیر سمجھنے لگا تھا، اسی لیے وہ ہر چیز کے سامنے جھکتا ہوا نظر آ رہا تھا. یہ ایک بہت بھیانک گراوٹ دنیا میں آئی تھی کہ دنیا میں جو سب سے بڑا تھا وہ سب سے چھوٹا بن گیا تھا. رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو بہت بڑا تحفہ انسانوں کو ملا وہ یہ کہ انسانوں کو ایک بار پھر یہ پتہ چلا، اور اتنے بڑے دائرے میں تو پہلی بار پتہ چلا کہ اس دنیا میں ہم سب سے بڑے ہیں، ہم سے بڑا صرف اللہ ہے. باقی دنیا کی ہر چیز ہم سے چھوٹی ہے اور ہمارے لیے بنائی گئی، ہمیں ان میں سے کسی کی بندگی نہیں کرنی ہے، وہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، ہم کو تو بندگی صرف اللہ ہی کرنی ہے. یہ دنیا کے انسانوں کو پہلی بار یہ سبق ملا. ہم مسلمان کیونکہ خاندانی طور پر توحید کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو کبھی ہم کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی تھی جو قرآن کے آنے کے بعد اور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا کے انسانوں میں آئی. اسی طرح یہ بھی اس بات یہ راز بھی کھلا اور دنیا کے انسانوں کو یہ پتہ چلا کہ ہم سب ایک مالک کے مخلوق ہیں اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا، اور ہم میں سے کسی کو کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے. ہم سب کو مل جل کر اور اپنی انفرادی زندگی میں اسی ایک رب کا غلام بننا چاہیے. دنیا کے انسانوں کو یہ بہت انقلاب آخری پیغام ملے، ورنہ دنیا اس بری طرح تقسیم تھی، ساری دنیا کے انسان برابر ہیں، گورا کالے سے افضل نہیں، عربی اجمی سے افضل نہیں، فلاں زبان بولنے والا فلاں زبان بولنے والوں سے نیچا نہیں. یہ بات دنیا نہیں جانتی تھی، اس کو تو سکھایا نئے سرے سے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ دنیا میں غلام اور اونچے سمجھے جانے والے لوگ یہ برابر کھڑے ہوں؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد دنیا میں بہار آئی، سچی بات پوری دنیا میں بہار آئی، اور جتنی ترقیاں دنیا میں اخلاقی اور روحانی ہی نہیں دنیاوی بھی جتنی ترقیاں دنیا میں ہوئی ہیں یہ سب بلا واسطہ نتیجہ اور برکت ہیں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ کیا وجہ ہے دنیا ہزاروں سال سے چل رہی تھی، وہ ساری ترقیاں جو اسلام کے بعد ہوئیں وہ پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ ساری دنیاوی ترقیاں بھی جو اسلام جو بعد ہوئی وہ تو اسلام کے بعد ہی ہوئی. بہت لمبے عرصے تک دنیا کو بہت اچھی زندگی گزارنے کا موقع ملا، تب تک موقع ملا جب تک دنیا میں مسلمان واقعی مسلمان بن کر رہے اور وہ اسلام کو ٹھیک سے سمجھتے بھی رہے اور اس پورے اسلام پر عمل کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو سمجھا کہ ہم اصل میں دنیا کے انسانوں کی زندگی کے معیار کو درست کرنے کے لیے آئے، ہم دنیا کے انسانوں کے خدمت گزار ہیں، ہم دنیا کے اندر صرف اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم تو اصل میں انسانی برادری کی خدمت کے لیے بنائے. یہ ایک شعور تھا جو ایک ایک مسلمان کے دل میں بیٹھ گیا، مردوں کے دل میں، عورتوں کے دل میں، پڑھے لکھوں کے دل میں، بے پڑھے لکھوں کے دل میں، امیروں کے دل میں، غریبوں کے دل میں. دنیا کے لوگ اپنے اپنے لیے جیا کرتے تھے، مسلمان دوسروں کے لیے جیا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے جیے گا اس کی زندگی کا انداز ایک دم بدل جائے گا. وہ اپنے پیسے جب خرچ کرے گا تو اس کو حساب سے خرچ کرے گا کہ اتنے مجھ کو اپنے اوپر خرچ کرنے اور اتنے دوسروں پر خرچ کرنے. وہ سب اپنے عیاشیوں پر خرچ نہیں کر سکتا، صرف وہ آدمی اپنی عیاشیوں پر خرچ کرے گا جو یہ بات بھول گیا ہے کہ وہ اصل میں دوسروں کے لیے ہے، اس کا وقت بھی صرف اس کے لیے نہیں ہے، اس کا مال بھی صرف اس کے لیے نہیں ہے، اس کی صحت بھی صرف اس کے لیے نہیں ہے، اس کی اپنی زندگی بھی صرف اس کے اپنے لیے نہیں ہے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی زندگی سے اللہ کی ذات کو بھی نفع پہنچائیں گے، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائیں گے. جو زندگی اللہ کے بندوں کے لیے گزرتی ہے نفع بخش، وہ اللہ کے لیے شمار. جب تک مسلمان اس مزاج پر رہے، مسلمان بھی بہت عزت کے ساتھ رہے اور دنیا بھی ترقی کرتی رہی، چین پھیلتا رہا، انصاف ملتا رہا، قوموں کو ہدایت بھی ملتی رہی، قوموں کی زندگی میں عافیت اور برکت اور چین اور سکون بھی آتا رہا. میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ مسلمانوں سے دنیا کے لوگوں کو صرف دینی رہنمائی نہیں ملی، مسلمانوں سے دنیا کے لوگوں کو دنیاوی ترقی بھی ملی. جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی، یہ سارا کا سارا، یہ ساری کی ساری دنیا میں سائنٹیفک ترقی اسلام کی بدولت ہوئی، مسلمانوں کی محنت سے ہوئی. اس لیے سمجھو مسلمان جس کو جو بھی جس پہلو سے وہ دوسروں کے کام آ سکتا تھا وہ دوسروں کے کام آتا تھا، یہ عام بات. اور مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کے انسانوں کی نفرت نہیں تھی، دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی تھی. دنیا کے انسانوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کرنے کا جذبہ تھا. وہ لوگ جو دنیا مسلمانوں کے دشمن تھے، ان مسلمانوں کے لیے بھی مسلمانوں کے دل میں جذبات یہ تھے کہ تم ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہو، ہم تو تم کو دنیا سے آخرت تک کامیاب کرنا چاہیں گے. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یہ مزاج جس قوم کا بن جائے وہ دنیا پر چھا کر رہی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے مستقل طور پر دبانے میں دنیا میں کوئی شیطانی طاقت کامیاب ہو سکے. ٹھیک ہے، اس کو شروع میں اپنے خلوص کا ٹیسٹ دینا پڑے گا، شروع میں اس کو اپنے محبت کا امتحان دینا پڑے گا، کیونکہ دعویٰ تو محبت کا سب کرتے ہیں، لیکن آزمائے بغیر نہیں مانا جائے گا کہ واقعی تو محبت کرتے ہیں. تو بالکل آزمایا جائے، لیکن جب محبت کرنے والے امتحانوں کے باوجود محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے تو پھر دنیا کا نقشہ بدل دیا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مگر پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو جمے رہیں گے، محبت کرنے کا انداز چھوڑیں گے نہیں، جو جمے رہیں گے ان کو تو پھر خوشخبری ہیں، پھر کوئی روک نہیں سکتا ان کو. محبوب بننے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا، معزز بننے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا. دنیا کے لوگ ان کو خود اپنا رہبر تسلیم کریں گے، خود دنیا کے لوگ ان سے کہیں گے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں ان کو چھوڑ کر. جیسے کہا تھا اس وقت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو جب اچانک حکم ملا کہ حمص کے شہر خالی کرو اور فلاں جگہ پر پہنچو، تو وہ تو لوگوں سے جزیہ بھی لے چکے تھے اور گویا حفاظت کا ذمہ لے چکے تھے، مگر امیر المومنین کا حکم آ گیا، فوراً انہوں نے شہر کے ملک کے ذمہ داروں اور قائدین کو جمع کیا، عمائدین کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی پورا حساب کے ساتھ وہ سارا جزیہ جو ہم نے آپ سے لیا ہے وہ واپس کرنا چاہتے ہیں، وہ واپس لے لیجیے اور ہم کو اب کہیں اور جانے کا حکم. تو جب یہ بات خبر میں پہلی تو شہر کی عورتیں اور بوڑھی عورتیں نکل آئیں، رونے لگیں اور کہنے لگی خدا کے لیے ہم کو چھوڑ کر مت جاؤ. وہ سب عیسائی لوگ تھے، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. مت چھوڑ کر جاؤ. بدایت میں آئے میں سرد کے ساتھ یہ واقعہ درج ہے، کیوں جا رہے ہیں آپ ہم سے، کیا غلطی ہے؟ ان کا نہیں ہے، ہم کوئی غلطی نہیں ہوئی، امیر المومنین کا حکم آیا ہم جا رہے ہیں، ہم کو بلایا گیا کہیں اور ہم یہاں نہیں رک سکتے. جب یہاں نہیں رک سکتے تو ہم آپ سے لیا ہوا ٹیکس تو نہیں رکھ سکتے اپنے پاس، یہ واپس لے لیں. ایک صحابی نے پوچھا ان لوگوں سے کہ آپ ہم کو ابھی ہم چند دن پہلے آئے ہیں کیوں روک رہے ہو؟ کہنے لگے ہم کیا بتائیں، جتنی اچھی نیند جب سے آپ لوگ آئے ہو ہم کو آئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی. ہمیں صاف لگ رہا ہے کہ پورے فضا میں وہی فضا بدل گئی ہے، اب خوف کے بجائے اعتماد کی فضا ہے، اب بے اطمینانی کے بجائے دل کے سکون اور امن کی فضا ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو صرف آخرت کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ بہت اہم بات ہے جو سادہ سے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. شریعت کا ایک حکم بھی واللہ ایسا نہیں ہے جو صرف آخرت پر اثر انداز ہوتا ہو، دنیا میں اس کا کوئی اثر نہ ہو. ایک سنت بھی اللہ کے رسول کی وہ نہیں ہے جو صرف آخرت کو بناتی ہو, دنیا کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو, اور ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جو صرف دنیا کو بناتا ہو آخرت کو نہ بنائے. مسواک کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا, یہ کہہ کر دیا کہ مثالۃ للفم ومثالۃ للرب, اس سے تمہارا منہ بھی صاف ہوگا اور رب بھی راضی ہوگا. جب تک مسلمان اسلام کو صحیح سمجھ کر, میں یہ جملہ بار بار دوہرا رہا ہوں, آج ہم میں سے بہت سے دیندار بھی ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے, ایک خاص حالات کی وجہ سے جس میں ہم دنیا سے کنارے ہٹ گئے, الگ تھلگ ہو گئے ہیں, ہم بالکل سائڈ لائن ہیں, باؤنڈری لائن کے باہر کھڑے ہیں, ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے دنیا کے حالات میں, ہم فاعل نہیں ہیں, ہم مفعول ہیں, ہم تماشائی ہیں. اس کی وجہ سے اسلام کی فہم ہماری ادھوری ہو گئی, ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دنیا تو بہت ذلیل چیز ہے, ملعون چیز ہے, خراب چیز ہے. دنیا سے کیا تعلق دیندار آدمی کا, دیندار آدمی تو اپنی دنیا کو برباد کرے اور آخرت کو بنائے, یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے. اسلام ہرگز ہرگز ایسی طرز زندگی کو لے کر نہیں آیا ہے. جس دنیا پر لعنت برسائی گئی ہے وہ تو دنیا وہ ہے جو ہم کو انسانیت کی خدمت سے مشغول کر دے, جو ہم کو ہمارے اصل میدان عمل سے ہٹا دے, جو ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بجائے ہم کو دنیا کے عیش و آرام کی اسی طرح کی محبت دے دے جس طرح کے غیروں کے دل میں ہے. یہ والی دنیا ملعون ہے, یقیناً ملعون ہے. الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا, بالکل درست ہے. لیکن یہ دنیا جس دنیا کو ہم جس دنیا کو میں ایک ایک انسان کی خدمت کرنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا, یہ دنیا ملعون نہیں. بہت فرق ہے, ہماری فہم کو ذرا اور واضح ہو جانا چاہیے, اور زیادہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے, بالکل تصور ہمارا واضح ہو جانا چاہیے. جب تک دنیا میں امت مسلمہ اس شعور کے ساتھ رہے گی واقعی دنیا میں بہار آئے. دنیا کے لوگوں نے اپنے قانون بدلے, دنیا کے لوگوں نے اپنے ریت رواج بدلے, جن کو اب یہ توفیق تو نہیں ملی کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے, انہوں نے بھی اپنی سماجی زندگی میں زبردست تبدیلی کی. آپ کو حیرت ہوگی کہ اٹل بہاری واجپئی جب ہندوستان کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنی ایک تقریر میں صاف صاف کہا تھا پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ میں تو ناپ توڑ کر الفاظ بولنے پڑتے, لیکن پارلیمنٹ میں اس شخص نے کہا تھا کہ ہمارے سماج میں بھارتیہ سنسکرتی میں تو عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, ہم تو کنیا دان کیا کرتے تھے, یہ لفظ بولا, ہم تو کنیا دان کیا کرتے تھے, ہم کو تو عورت کے حقوق سیکھنے کو ملے ہیں اسلام سے, اور کیوں آخر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں سیکھا, ہم نے جو اپنا ہندو میرج ایکٹ بنایا اس میں پہلی مرتبہ طلاق کا حق دیا یہ ہم نے اسلام سے سیکھا. کھلم کھلا بالکل اس کی شدید مخالفت ہوئی اس کی اس بات کی, خود اس کی پارٹی میں, وہ الگ بات, لیکن وہ تھا مست آدمی, کبھی کبھی زیادہ پی لیتا تھا تو وہ ایسی باتیں کہہ دیا کرتا تھا جو شعور کے عالم میں شاید نہ کہتا, اور ہم لوگ ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ پیتے رہو. ایک مرتبہ شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سفر پر جا رہے تھے, حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے, راستے میں تاتاری لوگ جوا کھیل رہے تھے, تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت یہ منکر کر رہے ہیں ان کو روکے نا, تو ابن تیمیہ نے فرمایا کہ ان کو کرنے دیں, فقیحانہ بات ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص جن کے نام لیوا آج عجیب غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں, جن کا نام لینے والے جیسے لگتا ہے عقل اور حکمت کے دشمن بن گئے, وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نے یہ کہا کہ ان کو اسی میں لگا رہے دو کہ جتنا اس میں مشغول رہیں گے ہمارے لیے کم خطرہ رہیں گے, ان کو اسی میں لگا. ادوان ہوتے ہیں, موقع ہوتے ہیں, کئی بات انہیں درمیان میں کہہ دی. واقعہ یہ ہے کہ جب تک دنیا میں مسلمان اسلام کو صحیح سمجھ کر انسانیت کی خدمت کرتے رہے, اور خاص طور پر علماء جو دین کو سمجھنے والے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے دائرے میں بڑے زبردست کارنامے کیے, تب تک دنیا کا نقشہ کچھ اور رہا. لیکن اس کے بعد ایک وقت آیا کہ مسلمان دنیا کی دوسری قوموں کی طرح اپنے اصل کام کو چھوڑ گئے, اور وہ وہی عیاشیاں, وہی موسیقی, وہی رقص و سرور, وہی ناچ گانا, وہی تماشے, وہی سب کچھ جو دنیا کی قومیں کرتی تھیں وہی کرنے لگی, اور اپنا اصل کام چھوڑ دیا, جو اصل مقام تھا چھوڑ دیا, بگڑ گئے لوگ. جب یہ حسرت حال ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوا کہ بھائی اب دنیا کی قیادت تم سے واپس نہیں کرتا, اب تم اس لائق نہیں ہو کہ تم تخت پر بیٹھو. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا کہ مسلمانوں کو, بگڑے ہوئے مسلمانوں کو اقتدار سے محروم کر. یہ جملہ پورے شعور کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم بگڑے ہوئے عیاش مسلمانوں کو ہم نے دنیا کی حکومت مزید کچھ دن تک دی تو تمہاری وجہ سے میرے محبوب کا لایا ہوا دین بدنام ہوگا, اور اللہ نے یہ طے فرما رکھا ہے کہ میں سب گوارا کر لوں گا, مسجدیں شہید کی جائیں میں گوارا کر لوں گا, تم مارے کاٹے جاؤ یہ گوارا کر لوں گا, تم رو اور چلاؤ میں پرواہ بھی نہیں کروں گا, لیکن میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میرے محبوب کا لایا ہوا دین بدنام, میں نہیں بدلا, میں قطعاً گوارا نہیں کر سکتا. جب تک تم پھر سے دنیا کی خدمت کے لائق نہیں بنو گے میں تم کو دنیا میں واپس موقع نہیں دوں گا. تم کچھ بھی کرتے رہو, تم ہزار قنوت نازلہ پڑھتے رہو, تم کچھ بھی بد دعائیں کرتے رہو, تم کچھ بھی وظیفے پڑھتے رہو, تم اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ تم واقعی دنیا کی وہ خدمت کر سکو جو میرے محبوب نے کر کے دکھائی اور سچے مسلمانوں نے کر کے دکھائی. وہ اپنے لیے جینے والے لوگ نہیں تھے, تم دنیا کے کمزوروں کے لیے جینے والے بنو, غریبوں کے لیے جینے والے بنو, مریضوں کے لیے جینے والے بنو, مزدوروں کسانوں کے لیے جینے والے بنو, دنیا کے تمام حقیر سمجھے جانے والے غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے جینے والے بنو. تم اپنی زندگی کے مقاصد بلند کرو, ہم واپس تم کو لے آئیں. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, بالکل یہ تو طے ہے بات, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ کا نظام ہے. پچھلے 200-300 سال سے جو حالات دنیا کے ہیں اور امت مسلمہ کے ہیں, آپ حضرات امید ہے تفصیلاً نہ صحیح لیکن اجمالاً تو واقف ہیں, اتنا تو سب کو پتا ہے کہ 250 سال سے مسلمان بالکل پیچھے کر دیے گئے اور یورپ کی قومیں دنیا کی باگڈور سنبھالے ہوئے, بالواسطہ یا بلاواسطہ پوری دنیا میں دراصل انہیں کی ایک دورہ ہے. یہ دور پھر سے 250 سال سے چل رہا ہے, بہت نشے و فراز اس میں آئے لیکن اجمالی طور پر یہ دور چل رہا ہے. میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ علماء خاص طور پر بہتر طریقے پر اپنا فرض ادا تب کر پائیں گے جب وہ اپنے زمانے کو جانتے ہیں. اب میں اب اس زمانے کے تازہ ترین حالات کے بارے میں کچھ اشارے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو پچھلے 150-200 سال کا دور تھا, اس میں امت مسلمہ محکوم تھی, غلام تھی, تماشائی تھی, کوئی رول اس کا نہیں رہ گیا تھا, اور دنیا میں کچھ اور ہی ہوتا چلا گیا بہت. اب میں پورے یقین کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں اب یہ دور بدلنے والا ہے, یہ ورق پلٹنے والا ہے, یہ بالکل صاف بات ہے کہ یہ دور اب جلد ہی بدلے گا. دنیا اس نتیجے تک تو پہنچ گئی ہے کہ یہ تہذیب فیل ہو چکی ہے, یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے. اس نتیجے تک دنیا کے سمجھدار لوگ تیزی کے ساتھ پہنچ رہے ہیں, شعور والے لوگ امریکہ اور یورپ کے خود لوگ اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارا سسٹم دنیا کے مسائل کے حل کے سلسلے میں 100% فیل ہو چکا ہے. یہ وہ خود مانتے ہیں, جن لوگوں کا مطالعہ ہے, جن لوگ عالمی مفکرین اور اہل قلم کے مضامین پڑھتے رہتے ہیں, کیا دنیا میں لوگ اس وقت سوچ رہے ہیں, کس موضوع پر سیمینار ہو رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں کس موضوع پر بحث ہو رہی ہے, دنیا میں عام طور پر کس کیا ہو رہا ہے, اب بالکل صاف بات ہے کہ اپنی اس تہذیب کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا حوصلہ ان کے بڑے سے بڑے ترجمانوں کے اندر ختم ہو رہا ہے. اس لیے کہ وہ دیکھ لیں وہ کس منہ سے کہیں, کس وہ دنیا کے کچھ بے خبر ملکوں میں آ کر کچھ کہنے وہ الگ بات ہے, لیکن باخبر حلقے کے سامنے وہ کبھی بھی اس طرح کی بات اب کہنے کی ہمت نہیں کر پائے. امریکہ اور یورپ میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, عجیب غریب حالات اس وقت اچانک وہاں پر شروع ہوئے ہیں. وہاں ان ملکوں کے عوام خود سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور الگ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے, اس سسٹم کو بدلو, اس سسٹم کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں جس نے 1% آبادی کو امیر بنا دیا ہے اور 99% آبادی کو امیر, 99% آبادی کو غریب بنا دیا. اب یہ بات وہاں پر ایک ہلچل کے طور پر ہے کہ آخر یہ سودی نظام ذمہ دار ہے ہماری تباہی کا, لیکن اب وہ سودی نظام کا متبادل کیا ہو یہ بتانے والے تو امت کے علماء ہیں. کون بتائے گا ان کو, کون بتائے گا کہ اس کا بدل کیا ہے, تم کس طرح اپنے نظام کو چلا سکتے ہو تاکہ تمہارے یہاں یہ بدحالی جو آ رہی ہے, جو یہ لوگ دنیا میں سمجھ ہی نہیں پا رہے, کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے اس بات کا کہ پورے عالم میں یہ جو اس وقت مہنگائی ہے اور پورے عالم میں جو اس وقت ایک عجیب و غریب اقتصادی بدحالی ہے خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو وہی بتائے گا جس کی نظر قرآن پر ہوگی, جس کی نظر قوانین فطرت پر ہوگی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے یمحق اللہ الربا, سودی نظام 100% ناکام ہو کر رہے گا. یہ تو بالکل طے ہے بات, یہ خالی غیبی عقیدہ نہیں ہے. اب مشکل یہ ہے ہمارے ہم اپنے مدرسوں سے ایسے علماء تیار نہیں کر پا رہے جو اکنامک سسٹم کے ماہر ہوں, معاشی نظام کے ماہر ہوں, اور وہ ان کو ان کی اصطلاحات میں سمجھائیں کہ بھائی تم اس نظام کے تحت کبھی بھی اجتماعی اور مجموعی ترقی نہیں حاصل کر سکتے, ناممکن ہے. ہم تو ایک ایسے مروریت کے دور سے نکلے ہیں کہ ہم خود سود کے جواب کی شکلیں ڈھونڈنے لگے. پچھلے دنوں میں یہ حالات گزرے ہیں کہ امت کے علماء کے ذہن میں یہ آنے لگا کہ بھائی یہ جو بینکنگ بینک کا انٹرسٹ ہے یہ وہ والا سود نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی, مقالات لکھے کہ بھائی بینک کا جو انٹرسٹ ہے یہ وہ والا سود نہیں ہے جو مہاجنوں والا سود ہوتا ہے, یہ وہ سود نہیں ہے, یہ اس لیے اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا. یہ ہمیشہ جب مروبیت کا دور ہوتا ہے, غلامی کا دور ہوتا ہے, پسپائی اور شکست کا دور ہوتا ہے, تو اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے باطل کو بدلنے کا حوصلہ ہو, لوگوں کے ذہنوں میں باطل کو قبول کرنے کے منصوبے اور اسی کے جواب کی شکلیں ڈھونڈنے کی باتیں آتی رہتی ہیں. اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ دنیا جس دور میں اس وقت داخل ہو رہی ہے یہ وہ دور ہے جس دور کے بارے میں قرآن مجید میں اشارات تھے, لیکن چونکہ ہم نے قرآن مجید پر غور کرنا عرصے سے چھوڑ دیا. یہ بھی ایک بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ قرآن کو زندہ کتاب کی حیثیت سے سمجھنے والے امت میں علماء بہت کم ہوتے چلے گئے. ہمارا حال یہ ہے قرآن کے بارے میں کہ ہمارا قرآن کے بالکل یہ احساس ہے کہ قرآن میں مکہ مدینہ کا تذکرہ ہے, بدر کا اور حنین کا تذکرہ ہے, مہاجرین انصار کا تذکرہ ہے, مشرکین اور یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے, لیکن قرآن مجید میں ہمارے لیے آج کے دور میں کیا ہے؟ ہم گھوم پھر کر بس وہیں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہے کلو و شربو, اور اس کو بھی پورا نہیں پڑھتے, ولا تصرفو نہیں پڑھتے. کیا کر رہے ہیں ہم قرآن کے ساتھ, کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا قرآن مجید قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید میں آج کے حالات کا تذکرہ نہیں ہوگا؟ کیا قرآن میں آج کے مسائل کا حل نہیں ہوگا؟ کیا قرآن میں کل کے مسائل کا پیشن گوئی نہیں ہے؟ بھرا ہوا ہے تذکرہ قرآن. اس وقت جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے صرف سورہ کہف پر اگر علماء ٹھیک سے غور کر لیں تو سارے موجودہ حالات سمجھنا ہے. میں نے دو آیتیں شروع میں پڑھی, میں دوسری آیت سے عرض کرتا ہوں اپنی بات. دیکھو دوسری آیت سورہ کہف کی آیت کی, وما جدال فتان الغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک. سورہ کہف میں جتنے بھی واقعات تھے بظاہر وہ سب ماضی کے واقعات ہیں، شروع سے آخر تک اصحاب کہف کا واقعہ ماضی کا واقعہ. وہ اللہ کا بندہ، وہ دو لوگ جن میں سے ایک بہت مالدار تھا اور ایک غریب تھا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. تو وہ واقعہ بھی بظاہر ماضی کا واقعہ ہے. اس کے بعد وہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا، عجیب و غریب واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس علم لدنی وہ والا ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں. بس یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے کہ مجھے تو اس بندے کے پاس پہنچ کر وہ والا علم حاصل کرنا. ذرا غور کرے، وقت کے نبی ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں، لیکن سب کچھ بھول گئے. ایسی تواضع، ایسی فنائیت اور ایسا اپنے کو مٹانا، کیا ہم اس کی کوئی اور مثال ڈھونڈ پائیں کہ وقت کا ایک نبی ایک غیر نبی کے پاس اتنا پر مشقت سفر کر کے جا رہا ہے اور عاجزانہ ان سے درخواست کر رہا ہے، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. ہمارے تو مصیبت یہ ہے کہ ہم تو اگر ایک مدرسے سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ایک سند ہم کو مل جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے. یہ ہماری ترقیوں کے راستے میں اصل رکاوٹ ہے، اصل رکاوٹ. ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کیوں ہم کو سنایا؟ اس میں ایک پہلو اور اشارہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہو. ذرا دیکھو میرے بندے کو، موسیٰ علیہ السلام کس شان کے نبی تھے. اللہ نے ان سے براہ راست ہم کلامی کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، یہ شرف تو کسی اور کو نہیں ملا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسا غلبہ نصیب فرمایا، تاریخ کو میں انقلاب برپا کر دیا، ایک غلام قوم کو آزاد کرا دیا، ایک حکومت و اقتدار قائم کرا دی، پوری دنیا کا نظم بدل گیا. کتنے عظیم الشان شخصیت ہے موسیٰ علیہ السلام، کتنی عظیم الشان شخصیت. لیکن اس کے باوجود یہ حالت ہے تواضع اور فنائیت کی. تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک دولت ہے، ایک لدنی علم ہے اس کے سینے میں جو میرے پاس نہیں ہے. بس پھر سب بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ بھئی میں اگر اتنا لمبا سفر کر کے اس بندہ خدا کے پاس گیا تو اتنے دن میں تو دعوت کے کام کا بہت حرج ہو جائے. وہ یہ بھی نہیں کہتے، کوئی بہانہ تلاش نہیں کرتے. ان پر تو ایک عجیب غلبہ ہو جاتا ہے یہ سنتے ہی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، میں تو اب چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، اب تو میں اس جگہ تک پہنچ کے رہوں گا جو مجھے دکھائی گئی ہے، بتائی گئی. میں تو اب بیٹھ ہی، عجیب تعبیر ہے، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، یا میں چلتا ہی رہوں گا، چلتا ہی رہوں گا، چلتا ہی رہوں گا، زمانے گزر جائیں میں بیٹھوں گا نہیں چین سے جب تک کہ میں وہاں پہنچ نہ جاؤں جس جگہ پر وہ بندہ مجھے ملنے والا ہے، جس بندے کے سینے میں اللہ نے خاص علم القا کیا ہے. رسول کے اندر یہ طلب، وقت کا رسول اپنی ہستی کو اس طرح مٹا رہا ہے. اور عجیب بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اور تمام واقعات کو اللہ نے پورے قرآن میں کئی جگہ پر بیان فرمایا، بلکہ جتنا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ہے کسی اور نبی کا نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام اور اس علم لدنی والے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ کہف میں اور کہیں نہیں. کیا اشارے اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں قرآن پر تدبر کی خوب توفیق عطا فرمائے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو، اگر تم کو سورہ کہف کے مضامین کو سمجھنا ہے تو اپنے اندر علم لدنی پیدا کرو. علم لدنی والے کسی بندے کے قدموں پر پڑو اور اپنے آپ کو اس کے سامنے مٹاؤ. اس فنائیت کے بغیر تم کو سورہ کہف کے اندر چھپے ہوئے اشارے سمجھ میں نہیں آئے. علم صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، علم صرف درسگاہ میں حاصل نہیں ہوتا. علم کا جو نور ہے اور جو فیضان ہے وہ اس ظاہری علم کے ساتھ جب کسی مرد باصفا کے سامنے انسان اپنے کو مٹاتا ہے، اپنے کو حوالے کرتا ہے، اس طرح کی محبت کرتا ہے
اس طرح کی سپردگی اور حوالگی پیش کرتا ہے جو اللہ نے طے کر رکھی ہے کہ اس کے بغیر میں سینے والا علم سینے میں منتقل نہیں کروں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح ان کے پاس گئے اور کس طرح پہنچے اور کیا ہوا, انہوں نے وہ علم سکھانے کا جو عملی انداز اختیار کیا اس میں سے ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی اختیار کیا. ایک واقعہ جو قرآن نے بیان کیا, کئی چیزیں ہیں اس میں, لیکن جب سفر کی ان کی آخری منزل آئی تو اس وقت ایک ایسا اسٹیج آیا کہ اب ان کے ساتھ جو ذات سفر تھا, توشہ تھا, جو اپنے کھانے کے لیے راستے میں کے لیے لے کر نکلے تھے, وہ ختم ہو چکا. تو انہوں نے اس بستی والوں سے کھانے کا مطالبہ کیا کہ بھئی ہمیں کھانا کھلا دو, ہم مسافر پردیسی لوگ ہیں. لیکن وہ بستی کے لوگ عجیب مزاج کے تھے کہ انہوں نے صاف انکار کیا. فأبوا أن يضيفوهما, لیکن وہاں ہوا یہ کہ یہ دیوار تھی جو گر رہی تھی. یہ جو بندے صاحب علم لدنی تھے جن کا نام قرآن میں تو نہیں ذکر آیا اور قرآن کو ان تفصیلات سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی, لیکن روایات بتاتی ہیں کہ ان کا نام خضر تھا یا خضر تھا, اللہ عالم. بہرحال اس شخصیت نے کیا کیا کہ وہ جو گرتی ہوئی دیوار تھی اس کی مرمت میں لگ گئے اور اس دیوار کو پھر سے مرمت کر کے کھڑا کر دیا. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ, دیوار نظر تو دونوں کو آئی تھی, فوجدا فیہا, لیکن مرمت کی تھی ان میں سے ایک نے, فاقامہ. اب موسیٰ علیہ السلام پھر بیچے, اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا بات ہے, جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا اور آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, جنہوں نے ایک وقت کی روٹی ہمیں نہ کھلائی اور آپ اتنے مہربان ہو رہے ہیں کہ آپ ان کی فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اب دیکھیں یہ پورے موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں, ان تینوں واقعات میں اصل میں ایک ہی مشترک بات ہے کہ تربیت اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے ظاہر میں وہ کچھ اور ہے, اس کی حقیقت کچھ اور ہے. تو بس اصل میں یہی سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بھیجا کہ تم اس کی تربیت پا کر آؤ کہ تم کو وہ باطنی نظر ملے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے, ایک ہوتا ہے اس کا ظاہر اپیئرنس اور ایک ہوتی ہے اس کے اندر کی چھپی ہوئی حقیقت ریئلٹی. اب یہی تو کنیکشن ہے اس پورے قحط کا فتنے دجال سے. دجال جب جب حضور نے فرمایا کہ یہ سورہ قحط جو ہے یہ فتنے دجال سے حفاظت کا سبب ہے, دجال مستقبل میں ہے, ماضی کی چیز نہیں ہے, اور سورہ قحط میں واقعات بظاہر بیان ہو رہے ہیں ماضی کے, اور اس اشارے کے ذریعے سورہ قحط کے تمام مضامین کو جوڑ دیا اللہ کے رسول نے مستقبل سے. اور دجال کے فتنے کی جو سب سے خاص بات ہے وہ کیا ہے, وہ دجل کہتے ہی کس کو ہے. دیکھو دجال کے بارے میں احادیث میں بہت کچھ آیا ہے, لیکن جو اس کا نام ہے دجال, تو دجل کہتے ہیں اس بات کو کہ سب سے بڑا پوری دنیا کی تاریخ کا دھوکے باز, پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا دھوکہ انسانوں کو کبھی نہیں دیا گیا ہوگا, اتنا ڈسپشن کبھی نہیں کیا گیا, اتنا بڑا ڈسیور کبھی نہیں پیدا ہوا, اتنا بڑا عجیب عجیب دور ہوگا وہ جس کی ہر چیز جو نظر آئے گی وہ کچھ اور ہوگی اور اندر سے کچھ اور ہوگا. نظر آئے گا جمہوریت ڈیموکریسی اور اندر سے کیا ہوگی, بدترین درجے کی شہنشاہی. کیا ہے جمہوریت, پتا ہے جمہوریت کیا ہے, کون لوگ ووٹ دے کر بھیجتے ہیں حکومتوں, پارلیمنٹ کے ممبروں کو کون لوگ چنتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ. جب الیکشن ہوتے ہیں تو سیاسی ریلیاں نکلتی ہیں, بڑے جلوس نکلتے ہیں, زندہ باد مرد آباد, زندہ باد مرد آباد, وہ بیچارے زندہ باد میں نہیں کہتا. اب میں پیدائشی بوڑھا تو نہیں ہوں, ایک دور گزرا ہے کہ میں ان چیزوں کے مزے لیا کرتا تھا. تو پوچھتا تھا ان دیہاتیوں سے جو جلوس میں بہت پسینے میں تک حالت خراب زندہ باد مردہ باد, وہ اپنے نیتا کا درشن بھی نہیں کر پا رہے ہیں, قریب بھی نہیں بھٹک پا رہے ہیں, لیکن چیخ چیخ کے ان کا گڑا تھکا جا رہا ہے. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ یہ کون سی پارٹی کی ریلی ہے, تو وہ یو پی کی زبان میں کہتے تھے ہم نہ ہی جانے تھے, ہم کو کیا پتا یہ کون سی پارٹی کی ریلی ہے. یہی ہوتا ہے پوری دنیا, یہی ہوتا ہے. پھر آپ کاہے کے لیے آئے ہو؟ ارے ہم کل بھی آئے تھے, ہم نے سوچا لکھنؤ گھوم لیں گے, چار پوری مل جائے گی کھانے کو, ہم ٹرک پہ بیٹھ کے آ گئے. کل اور کوئی لایا تھا, آج کوئی اور لایا, ہم کو کیا معلوم کون سی پارٹی. یہ ہے جمہوریت, یہ ہے ڈیموکریسی, یہ ہے جمہوریت کے پارلیمنٹ میں. ہمارے ملک میں سال میں جتنے دن اجلاس ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہوتا, اور جتنے دن اجلاس ہوتا ہے اتنے دن ہنگامہ کر کے دونوں پارٹیاں آپس میں طے کر لیتی ہیں. یہی ہو رہا ہے, لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. رولنگ پارٹی اور اپوزیشن پارٹی طے کرتی ہے کہ دیکھو اب باری ہماری ہے, ہم فلاں بل پیش کریں گے, تم اتنی کش کے چلانا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی کرنا پڑے. لو اب پوری دنیا میں شہرت ہوتی ہے, اتنی زوردار مخالفت کی ہمارے نیتا نے کہ وہ بل پیش ہو ہی نہیں سکا. حالانکہ وہ ملی بھگت ہے, وہ بھی چاہتے تھے کہ بل پاس نہ ہو, وہ بھی چاہتے تھے بل پاس نہ ہو. ان کو اپنے ووٹر کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھئی ہم نے تو پوری کوشش کی, ہم تو بڑے اللہ والے لوگ ہیں, مگر یہ بدماش انہوں نے چڑھنے نہیں دیا. کیا کریں, باری 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 یہی ہوتا ہے. کیا تماشا ہے, کیا بیوقوف بنایا جا رہا ہے پوری دنیا کو. پوری دنیا میں ہمیشہ یاد رکھو, ہر ملک میں دو پارٹیاں بنتی ہیں, ایک ہی دماغ دو پارٹیاں بناتا ہے, ایک ہی تحریک دو پارٹیاں بناتی ہے. ہندوستان میں بھی کانگریس اور بی جے پی دو پارٹیاں ہیں, دونوں دراصل برہمنی نظام کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں. یہی صورتحال انگلینڈ میں ہے, ایک لیبر پارٹی ہے, کنزرویٹو پارٹی, دونوں پارٹیاں بدل بدل کے کام کرتی ہیں. پبلک ان سے ناراض ہوگی تو ان کے پاس آ جائے گی, ان سے ناراض ہوگی تو ان کے پاس آ جائے گی, کام ایک ہی ہوگا. جیسے باٹا اور بی ایس سی, باٹا شو کمپنی کا شارٹ فارم ہے بی ایس سی, اور ٹیکس بچانے کے لیے دو نام رکھے ہیں. امریکہ میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن, پڑھو دستور, دونوں کا دستور پڑھو, کوئی لمبا چوڑا ہے بھی نہیں, ان کے حقوق میں صلاحیت بھی نہیں ہے. دو دستور ہے, پڑھو ان کو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک دماغ نے بنایا. یہی ڈیموکریسی ہے کہ پبلک کو دو گروپوں میں تقسیم کرو اور ان کو آپس میں لڑاؤ. اب یہ دجالیت نہیں ہے, دھوکہ فریب. جمہوریت نفرت اور خوف کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہوتی, یاد رکھنا. جمہوریت نفرت اور خوف کے بغیر کامیاب نہیں. ایک کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی سے نفرت گرائی جائے, ایک قوم کو دوسرے قوم سے ڈرایا جائے, تو ایک قوم نفرت کے جذبات سے ووٹ ڈالے اور ایک قوم خوف کے جذبات سے ووٹ ڈالے, یہ ہے جمہوریت. لندن یونیورسٹی کا فلسفے ڈپارٹمنٹ کا ایک صدر گزرا ہے, پروفیسر جورج. جورج نے اپنی کتاب دا وکٹ سیولائزیشن میں لکھا ہے کہ ڈیموکریسی ایک ایسی چیز ہے جو نفرت اور خوف کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. اور اس نے لکھا ہے کہ اگر میں الیکشن لڑوں گا تو اگر زمین پر کوئی ایسا ایشو نہ ملا جس ایشو کی وجہ سے میں زمین پر بسنے والوں کے دلوں میں نفرت اور خوف ڈال سکوں, تو میں کسی ستارے پر جا کر وہاں سے کوئی ایشو لے کر آؤں گا جس کی وجہ سے زمین میں نفرت اور خوف پیدا ہوگا, اس لیے اس کے بغیر تو مجھے کوئی ووٹ دے گا ہی نہیں. اب بتاؤ دجالی اس جمہوریت کی تعریف ہوتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل. واہ 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 واہ, کہ ڈیموکریسی اس سسٹم کا نام ہے جس میں عوام کی حکومت ہوتی ہے, عوام کے لیے ہوتی ہے, عوام کے ذریعے سے ہوتی ہے. اتنے اچھے الفاظ تو خلفائے راشدین نے بھی نہیں بولے تھے. یہ دجن ہے, یہی فتنے دجال ہے. سارے الفاظ کو دیکھ لو, اگر اس کی تشریح شروع ہو تو گھنٹوں لگیں گے. انسانی حقوق, مرد و زن کی برابری, کیا خوبصورت الفاظ ہے. اللہ اکبر, عورتوں سے کہا جاتا ہے ان مردوں نے تم کو غلام بنا رکھا ہے, گھر کے اندر بند کر رکھا ہے, شانہ بشانہ ترقی میں حصہ لینا چاہیے, عورت کو برابر مرد کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں, لیکن جانتے ہو اس کے پیچھے جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ اکبر, واہ 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 واہ. عورت بیچاری مہینے میں 8-10 دن پیریڈ بھی جھیلے، عورت بچے کو پیٹ میں بھی رکھے، عورت ماں بھی بنے، عورت بیوی بھی بنے، عورت گھر کے سارے نظام کو بھی چلائے اور کارخانے کی مزدور بھی ہو، وہ سارا بوجھ عورت پر ہو اور عورت کو سستا لیبر ہو. یہ بالکل تحریک اس وقت چلی تھی جب جنگ عظیم کے بعد مرد بہت بڑی تعداد میں یورپ میں مار دیے گئے، بہت لاکھوں کی تعداد میں قتل عام ہوا، مردوں کی آبادی کم ہو گئی. تو اس وقت سگریٹ بنانے والی جو کمپنی تھی، سب سے بڑی کمپنی پوری دنیا میں ایک ہی کمپنی تھی یا دو کمپنیاں تھیں، ان کے لیے مسئلہ پیش آ گیا کہ اگر وہ اب مردوں کو رکھتے ہیں لیبر کے طور پر تو ان کو زیادہ مزدوری دینی پڑے گی اور اس کی وجہ سے ان کی سگریٹ مہنگی ہو جائے گی اور مہنگی سگریٹ مارکیٹ میں بک نہیں پائے گی، اس لیے ان کو سستا لیبر چاہیے. تو سستا لیبر کے لیے انہوں نے عورت کو گھر سے نکالا کہ تم گھر میں یہ باہر نکلو مزدوری کرو. اور ساری دنیا میں آج تک جو مرد اور عورت کی برابری کا نعرہ دیتے ہیں، ان سب کے ہاں عورت کی تنخواہ مرد سے کم ہوتی ہے آج بھی. اب سوچو کتنا بڑا دھوکہ اور فریب ہے. ساری دنیا کی بیچاری عورتیں دھوکے میں آ گئی اور بہت سے مرد نما عورتیں بھی دھوکے میں آ گئے. بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو مردانگی اچھی نہیں لگتی، وہ جتنا کر سکتے ہیں عورت کی طرح اپنے کو بنانے کی روز کوشش کرتے ہیں. کلا صوفا تم فریب ہے، سب مکاری ہے. میں کہاں تک گراؤں؟ اقوام متحدہ، یو این او، ورلڈ انٹرنیشنل کورٹ، عالمی عدالت، کیا سمجھتا ہے؟ اس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں کہ پانچ چودھریوں کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، باقی کئی سو لوگ وہاں آتے ہیں مشاعرے میں بہت خوب بن کر کے چلے جاتے ہیں، مشاعرے کے غزل سننے آتے ہیں. کوئی اختیاری نہیں، کوئی طاقت ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں. اور کہتا ہے یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ، یہ نام ہے اس کا. اور اندر ہے کیا؟ دنیا کے چند پانچ بڑے جو ڈکٹیٹر ہیں ان کو پوری دنیا کا بادشاہ بنائے. کوئی قوم آزادی نہیں، کسی قوم کو کچھ فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں. ورلڈ بینک، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، سبحان اللہ، پیدا ہوتا ہے چاول ہندوستان میں، ریٹ مقرر کرتا ہے ورلڈ بینک. پیدا ہوتی ہے نیم ہندوستان میں، ریٹ مقرر کرتا ہے IMF. تلسی پیدا ہوتی ہے ہندوستان میں، ریٹ مقرر کرتا ہے ورلڈ بینک. کیا تماشا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ ان کو یہ اطمینان ہے کہ دنیا میں ایک ہی امت ہے جو آزاد عقل لگتی ہے، جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس محمد رسول اللہ کا رہبر ہے. ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ علماء کو ابھی تک ان حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے، ورنہ چند دن میں دنیا کے سامنے پوسٹ مارٹم کر کے رکھا جا سکتا ہے. چند دن میں دنیا کے انسانوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ تم کن دھوکے میں ہو، کیا ہو رہا ہے، کتنا فریب ہے. تمام نعرے جتنے دیے جا رہے ہیں، اشتراکیت کے، عالمی حقوق کے، وغیرہ وغیرہ، میں اس موضوع پر لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، تو چھڑ گئی بات. آپ کی دلچسپی کا اندازہ ہوا تو میں نے یہ باتیں کچھ کہیں تاکہ ہمیں اپنے مدرسے والوں کو اس بات پر ناز ہو، ہمیں اپنے نصیب پر ہم شکر ادا کر سکیں کہ اللہ نے ہم کو کتنی بڑی جہالت سے بچایا، کتنے بڑے دھوکے سے بچایا. ورنہ دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور اس وقت بالکل دھوکے میں، فریب میں. لیکن اب جو بات کہنی ہے مجھے کہ دیکھو، دنیا اب اس فریب سے نکل رہی ہے. دنیا کو جب اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی لاتے ہیں نا، تو دنیا کے انسان ایک عرصے تک وہ ظلم جھیلتے جھیلتے بے چین اور بیزار ہو جاتے ہیں، وہ نفرت کرنے لگتے ہیں. وہ خاص وقت ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے کوئی دعوت رکھی جائے، وہ خاص وقت ہوتا ہے جب دنیا کے سانسوں کی رہبری کی جائے. جب دنیا شروع شروع میں نشے میں ہو تو سنتی نہیں، جب غلط فہمیوں کی شروعات ہو تو اس وقت توجہ نہیں کرتی، لیکن جب دنیا تنگ آ جاتی ہے اس باطل نظام سے تو وہ خاص وقت ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے اس حق کو رکھا جائے. اس وقت بہت جلدی دنیا کے لوگ اس حق کو قبول کرنے والے نظر آنے لگے. اس کے کئی ثبوت دے سکتا ہے آج. رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں بھیجے گئے، اس دور میں جو دنیا کا حال تھا وہ بالکل وہی تھا جو آج کی دنیا کا، بالکل وہی حال تھا. وحل الفساد بالبر والبحر بما كسبت ايدي الناس. آج کی دنیا کے حالات کی اس سے بہتر کوئی تعبیر نہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. اور آپ کو اللہ نے کس میدان کے ساتھ بھیجا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ کے اندر ایک عجیب جذبہ اللہ نے ڈال دیا پوری دنیا کے انسانوں کو کے لیے رحمت کا جذبہ آپ کے دل میں بھر. للعالمین للمسلمین نہیں کہا. ایک جذبہ آپ کے اندر آ گیا, ایک عجیب بے چینی آ گئی کہ بس دنیا کے انسانوں کی خدمت کی جائے, دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنایا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیم تیار کروائی مکہ مکرمہ کے اندر, اور مکہ مکرمہ کے اندر ایک اسٹیج طے ہوا کہ باطل نظام کے اندر رہتے ہوئے اور اپنے الگ اندر ایک محبت بھرا ایک ایسا نظام مرتب کیا جائے جو باطل نظام کے اندر ہو اور پوری طرح آزاد بھی ہو. بہت عجیب و غریب ہے یہ تو کہ منتخب ترین علماء ملے اور ایک وقت تک وہ تفقہ سیرت کا اور قرآن کا حاصل کرنے کے لیے قربانی دے تب ان کو مکی زندگی کے بارے میں کچھ سمجھایا جائے. دنیا کی سیاست کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی گروہ جو نظام کو چینج کرنا چاہتا ہو وہ براہ راست نظام کو نہیں بدل سکتا, اس کو پہلے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنا اندرونی نظام بنانا چاہیے, جس کو پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ. اس ریاست اندرون ریاست. مکہ مکرمہ میں خالی دو چار اللہ والے نہیں بنائے جا رہے تھے, مکہ مکرمہ میں ایسی امت بنائی جا رہی تھی جس کی اپنی اندر ایک پورا نظام تھا, جس کے جج, جس کے قاضی, جس کا امام, جس کا معلم محمد رسول اللہ تھے, جس کا اپنا تعلیمی نظام چل رہا تھا, جس تعلیمی نظام کے تحت اصل کتاب دو چیزیں پڑھائی جا رہی تھیں, یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ حکمت کیا چیز ہے؟ یہ حکمت یہی چیز ہے کہ کس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے. یہ دین کا فہم, یہ دین کی روح کا فہم, یہ دین کی اسپرٹ کا فہم, احکام کی اصل مقاصد اور مصالح کا فہم. عجیب و غریب تفصیل ہے اس کی. اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ مدینہ کی کیا فضا تھی. مدینہ کا معاشرہ آپس میں لڑتے تھک چکا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ نے اپنی تقدیر سے بہت پہلے سے مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بنایا کہ بھیانک سول وار, بھیانک خانہ جنگی مدینہ میں چل رہی تھی. بہت بری طرح قبائلی جنگ تھی, اور حضرت سے لڑتے تھے, حضرت اور سے لڑتے تھے, یہودی ان دونوں پہ لڑاتے تھے, خود بھی لڑتے تھے, عجیب تماشا تھا. تو مدینہ تھک چکا تھا اور اس چیز کے لیے بے چین تھا کہ کوئی ایسی شکل نکلے کہ ہمارے اندر ایک آپس میں امن پیدا ہو. ٹھیک اس وقت جس وقت کہ مدینہ اندر لڑتے تھک چکا تھا, اس وقت بھیجا رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مدینہ. اور آپ نے پہنچتے ہی دیکھو اللہ کا اشارہ اور رہنمائی, آپ نے ان سارے لڑنے بھرنے والے قبائل کے لیڈروں کی ایک میٹنگ بلائی, سب کو بلایا, اوس کو بھی بلایا, حضرت کو بھی بلایا, یہودی بنو قینقاع کو بھی بلایا, بنو قریظہ کو بھی بلایا, بنو نذیر کو بھی بلایا, بنو عوف کو بھی بلایا, سب یہودیوں کے جتنے بھی بڑے بڑے قبائل تھے ان کے لیڈروں کو بلایا. اور اس نشست میں آپ نے بس اتنی ہی بات اللہ کے بندوں کے سامنے رکھی کہ مدینے کے اندر کی فضا ہے, لڑائی سے پاک ہو جائے, چین سکون سے سب لوگ رہیں, اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں, اپنے اپنے نظام کے مطابق چلیں, لیکن آپس میں خون نہ بہے, لوگ چین سے رہیں. اس کے لیے میں نے آپ سب کو بلایا ہے, آپ سب بتاؤ کیا شکل ہو سکتی ہے. واہ 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 واہ, اللہ اکبر, اللہ کی قدرت دیکھیں. اللہ نے انہی کی زبان سے نکلوایا, انہی لوگوں میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ محمد ہم سارے فارمولے آزما چکے ہیں, کوئی فارمولہ کام نہیں کرتا, ہم دو دن ٹھنڈے رہتے ہیں پھر لڑائی چھڑ جاتی ہے. اب ایک ہی شکل ہے, آپ آئے ہو باہر سے, ہم میں سے کسی کی کوئی دشمنی آپ سے نہیں, اور آپ کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس سے ہم کو اچھی امید ہے. ہم تو اگر آپ یہ ذمہ داری قبول کر لو کہ ہمارے درمیان ایک حکم بن جاؤ, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ آپ ہمارے حکم بن جاؤ, ہم لوگ آپس میں جو جھگڑے لے کر آئیں آپ فیصلہ کر دو, اور ہم وعدہ کر لیں کہ جو آپ فیصلہ کرو گے ہم مانیں گے. اللہ حضور کو نہیں کہنا پڑا, ہم آ ہوا نے صحرا سرے خود نہاد برکف بمیداں کے شہرے کے روزے بشکار کھائی. خود کہا ہم لوگوں نے کہ آپ حضور نے فرمایا کہ میں اگر یہ خدمت کر سکتا ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے, بہت مجھے کوئی اشکال نہیں. بس پھر حضور نے کہا کہ نکالو قلم کاغذ لکھو معاہدہ. انسانی تاریخ میں پہلا پرامن بقائے باہمی کا معاہدہ مرتب کروایا نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 54 دفعات ہیں اس معاہدے کی جو آپ نے ڈکٹیٹ کی, یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو, اور اس کے نتیجے میں مدینہ کے اندر کا معاشرہ پر امن ہو گیا. اور آپ نے ایک دن ضائع کیے بغیر فوراً کیا کیا, مدینہ کے باہر کے قبائل کے بعد صحابہ کی جماعتیں بھیجنے شروع کی. اور وہ جماعتیں صرف اس لیے نہیں جاتی تھیں کہ وہ ان کو اسلام کی دعوت دیں, نہیں, یہ بھی بڑا مقصد تھا, جاؤ ان کو سمجھاؤ کلمہ بتاؤ ان کو اللہ کی دعوت دو کلمے کی دعوت دو. لیکن اگر وہ یہ قبول نہ کرے تو تم اس سے دوسری بات اور بھی کہو, یہ کہو کہ دیکھو بھائی مدینہ کے اندر کا معاشرہ تو محمد کے تابع ہو گئے, اب آپ لوگ ہم سے سیاسی معاہدہ کر لیں, آپ لوگ قریش کے ساتھ مت رہو, اب ہمارے حلیف بن جاؤ, اس لیے کہ پھر اگر اب مکے والے حملہ کریں ہم پر تو تم ہمارا ساتھ دینا, تم پر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے, اس لیے تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. اس حکمت عملی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے مدینے سے مکے تک کے جو قبائل تھے ان کو اکثر کو اپنے ساتھ کر لیا. کیا حکمت عملی صلی اللہ علیہ وسلم. ان باتوں کا تذکرہ ہمارے درمیان میں نے تو بھائی نہیں ہوتا میں نے نہیں کہا, یہ تو آپ ہی نے کہا ہے کہ نہیں ہوتا, میں تو درمیان تو رک گیا تھا تاکہ یہ ذمہ داری آپ پر آئے, یہ الزام میں آپ پر نہیں لگانا چاہتا. یہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان ان باتوں کا تذکرہ ہی نہیں. رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سب کچھ سکھانے آئے تھے, وہ ہمارے مکمل ترین رہبر ہیں, ہم کو ان کے بعد دنیا میں کسی اور رہبر کی ضرورت نہیں. یہ کیا مصیبت ہے کہ ہم نماز سیکھتے ہیں اللہ کے رسول سے اور سیاست سیکھتے ہیں گاندھی اور نہرو سے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. آپ نے وہ حکمت عملیاں اختیار کی کہ ایک قطرہ خون نہیں بہا خود دنیا کی میں باہر آ گئی. عجیب حکمت ہے ہماری, آپ نے پوری زندگی آپ کی عجیب و غریب تدبیروں میں گزری ہے, کرامات کے ذریعے معجزات کے ذریعے دین کا غلبہ نہیں ملا ہے. اچھی طرح سمجھ لیں, دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک سفر کرایا معراج کا, وہ سفر تو بہت نرالے انداز میں کرایا. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى الذي باركنا حوله, مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس کے آسمانوں کی طرف, اور کہاں اور کہاں اور کہاں اور کہاں, اور سب کچھ براق پر بیٹھ کر ہوا اور پلک جھپکتے میں ہوا. لیکن جب حضور نے ہجرت کا سفر کیا تو یہ براق کیوں نہیں بھیجا, پھر یہ براق کہاں چلا گیا, اسے کیوں نہیں بھیجا. ہجرت کا سفر بالکل دوسرے انداز کا ہے, چھپتے چھپاتے نکل رہے ہیں, رات میں نکل رہے ہیں, راستہ بدل کے نکل رہے ہیں, مشرک گائیڈ لے کر نکل رہے ہیں, غار میں 3 دن چھپ رہے ہیں. بالکل عام آدمی جس طرح بچنے کی تدبیریں کر سکتا تھا اس طرح تدبیریں اختیار کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ سفر معراج سفر نبوت تھا, وہ صرف آپ کے ساتھ مخصوص تھا, امت میں کسی اور کو نہیں کرنا تھا. لیکن یہ سفر دعوت تھا, یہ امت کو کروڑوں مرتبہ کرنا پڑے گا, اس لیے اس معیار طریقے مطابق سفر نہیں کروایا. اس طریقے عجیب اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے اشارات اور گہرائیاں اور بتائے. پھر آپ نے کیا کیا حکمت عملیاں اختیار کی, کیا کیا قدم قدم پر آپ نے کیسے چنے ہو جائے دیا. بظاہر سورہ حدیبیہ ایسی تھی کہ حضرت عمر تک کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا صلح ہو رہے ہیں, اتنا دبنے کی کیا ضرورت ہے. اور حضرت حضور بھی ان کے سامنے پوری بات کھول نہیں رہے تھے, اس لیے کہ بات تو پھیل گیا تھی نا, اس لیے اس وقت تو کچھ اور ہی الفاظ بولے جا رہے تھے کہ اللہ خدا بھی ہو, نہیں مانتے میں اللہ کا رسول, نہیں نہیں میں مانتا ہوں اللہ کا رسول ہوں, بالکل مانتا ہوں. پھر حالانکہ بات کیا تھی, وہ تو چند دن میں کھل گئی. قریش نے یہ بات مان لی کہ 10 سال تک ہم مدینے پر کوئی حملہ نہیں کریں, نو وار پیکٹ. آج کل تیس کے بعد واہر کامیابی اور واہر قریش کی بے وقوفی, واہ 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 واہ. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ تم کو موقع تو دو, 10 سال تک تم سب ہم مان لیتے, تم جتنی باتیں کہہ رہے ہو. ہم نے تم سے جو اصل بات بنوائی ہے وہ کیا ہے, ہم واپس جا رہے ہیں, ہم اگلے سال پھر آ کے عمرہ کر لیں گے. ہماری ناد بالکل نہیں کٹی, ہم نے اپنے آئینے میں دیکھ لیا ہے کہ آئینے حضرت شیخ نے لکھا نہیں ہے اپنے آپ ہی پیئیں گے. جو بھائی لوگ کہتے ہیں ناد کٹ جاتی ہے شادی میں اگر سنت کے مطابق کرو, میں نے تو بار بار کی ہے اور بار بار دیکھا ہے, میری ناد تو کبھی کٹی نہیں. کس نے کہا کہ ناد کٹ جائے؟ ٹھیک ہے واپس جا رہے ہیں, اگلے سال آئیں تو عمرہ کریں. لیکن تم سے جانتے ہو ہم نے کیا منظور کرایا, ابھی تم کو پتا چلے گا, 14 طبق روشن ہو, تمہاری خود سمجھ میں آئے گا کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی. جیسے ہی حضرت حدیبیہ سے حضور مدینہ منورہ تشریف لائے, دیکھو مکہ مدینہ منورہ سے جنوب میں تھا, جنوب میں ہے, جیسے ہی آپ مدینہ آئے آپ نے فوراً خیبر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور خیبر پر آپ نے حملہ کیا. سن 7 ہجری کے شروع میں گویا خیبر شمال میں تھا, اب ساؤتھ کی طرف سے آپ نے مدینے کو محفوظ کر دیا, تو آپ کے پاس وقت کم تھا, کام زیادہ تھا, آپ نے فوراً شمال کے راستے کو ٹھیک کرنا شروع کیا. اگر یہ حدیبیہ کا معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو آپ کبھی خیبر کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علماء کو ایسی فراست دے دے ایک بار پھر, یہی وراثت نبوت, یہی وراثت نبوت کی دنیا سمجھ ہی نہ پائے. قریش نے ایک شرط منوائی کہ جو آپ کا آدمی آئے گا ہم اس کو نہیں بھیجیں گے, وہ ہمارے پاس رہے گا, اور جو ہمارا آدمی مدینہ آئے گا اس کو آپ نہیں روکیں گے, واپس بھیج دیں گے. قریش بڑے خوش کرے, محمد نے تو یہ بھی مان لیا. اور حضور کی کیا نیت تھی, تمہارا آدمی اگر ہمارے یہاں آئے گا تو انشاءاللہ جیسا آئے گا ویسا واپس نہیں جائے گا, اس روحانی ماحول کا اثر لے کر جائے گا, ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ وہ یہاں نہ جائے, وہ انشاءاللہ دائی بن کے جائے گا, لے جاؤ لے جاؤ, وہ ہمارے پاس جو آئے گا وہ بدل کر جائے گا, ایسے نہیں آئے گا, تو ابھی سمجھے نہیں ہم کو, وہ آئے گا تو ہمارا نمائندہ بن کے جائے گا, جاؤ. اس کی سختی تو باہر بدل جائے گی, وہ برسر عام نہیں تو اپنی بیوی سے ضرور کہے گا کہ محمد اتنا برے نہیں ہے جتنے برے ہمارے لوگ کہتے, وہ کہے گا اپنے گھر میں بیٹھ کر, کر لو تم, ہم سائن کرتے ہیں, اور ہمارا آدمی تم نہیں بھیجو گے واپس؟ سبحان اللہ, ہم تو 3 دن کے لیے بھیجتے, تم تو 4 مہینے کے لیے رکھ رہے ہو, واہ 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 واہ, بہت مبارک بات ہے, سبحان اللہ, اللہ تم کو بہت خوش رکھے, ہمارے دائی جا کر تمہارے یہاں کام کریں گے, ہمارا آدمی بدلے گا نہیں, تمہارا آدمی جو آئے گا وہ بدل جائے. صلی اللہ, عجیب حکمتیں ہیں حضور پاک. جب آپ نے فتح مکہ کا راستہ اختیار کیا ہے, فتح مکہ میں پہنچے ہیں سن 8 ہجری میں, مکہ مکرمہ کے قریب, اب جب عمرے میں جاؤ, حج میں جاؤ, اللہ توفیق دے خاص طور پر عمرے میں, تو آپ کسی کتاب کی مدد سے, علماء کسی رہبر کی مدد سے اس وادی کو جا کر دیکھیں جو اس کو حضور نے چنا تھا پڑاؤ ڈالنے کے لیے, وہ وادی عرفان, کیوں آپ نے اس کو چنا, کیوں اس جگہ پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا؟ عجیب حکمتیں. 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے فتح مکہ کے موقع پر, آپ نے ان کو وہاں جا کر ٹھہرا دیا. آپ کو پتا تھا کہ جو مشرکین کا کمانڈر ان چیف ہے, چیف سپریم لیڈر ہے ابو سفیان, اس کو ایک مہارت حاصل ہے کہ وہ دشمن کی فوجوں کی تعداد کو کاؤنٹ کرتا ہے, کتنے لوگ ہیں, اس کے بعد طے کرتا ہے کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, یہی طریقہ ہوتا ہے. تو آپ نے ایسی جگہ ٹھہرایا کہ جہاں سے ابو سفیان پہاڑی پر چڑھ کر آسانی سے دیکھ سکے کہ ہم کتنے ہیں, اور جب وقت آیا, رات میں عام طور پر چھپ کر جائزہ لیا جاتا ہے, دن میں تو کوئی سامنے نکلتا نہیں, رات کے اندھیرے میں نکلا جاتا ہے. اب تک حضور کا معمول تھا کہ ہر سفر میں 10-10 آدمیوں کی ایک جماعت بنا کر ان سے کہتے تھے کہ تم اپنے ایک چولہا جلا لو. دس آدمیوں کی ایک جماعت ایک چولہا جلاتی تھی, وہ اگر روشنی کے لیے ہو, دیکھنے کے لیے کہ ہمارے درمیان کوئی اور نہ گھس جائے, یا گرمی حاصل کرنے کے لیے ہو اگر موسم ٹھنڈا ہے, یا کچھ پکانے کے لیے ہو. لیکن دس دس آدمی ایک چولہا جلا. اس دن اچانک حضور نے فرما دیا کہ تم سب اپنا اپنا چولہا الگ جلاؤ. صحابہ کا مزاج سمع و طاعت کا تھا, صحابہ مانتے تھے کہنا جو آپ فرما دیں, پوچھتے بھی نہیں تھے کہ کیوں, کیا حکمت, یہ نہیں پوچھتے. بلا چوں چرا صحابہ نے اپنے اپنے چولہے جلا لیے. اب دیکھو حضور کیا کی فراست. ابو سفیان پہاڑی پر چڑھ کر جائزہ لینے کے لیے نکلا, اس نے اپنا حساب پورا لگایا اور اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ دس ہزار چولہے جل رہے ہیں, اور محمد کا جو نظام ہمیشہ سے عادت تھی وہ یہی تو عادت ہے کہ دس آدمی مل کر ایک چولہا جلاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک لاکھ آدمی. لہذا حضور چپ چاپ ابو سفیان اترا واپس. لوگوں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے, کہنے لگے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. بالکل مقابلہ, ایک لاکھ آدمی کا مقابلہ کون کرے گا, سرنڈر کر دو, ہاتھ سے ہاتھ ڈالو, کوئی مقابلہ نہ کرے, دروازے راستے چھوڑ دو, ان کو مکے کے اندر آنے دو, کوئی مقابلہ نہ کرے. حضور کا پورا سسٹم تھا, حضور تک خبر پہنچ گئی. جب ابو سفیان نے یہ حکم دیا تو اب حضور نے اگلی ایک بات کہی, من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو شخص ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے لے گا, اسے کوئی ٹچ نہ کرے, اس کو امان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فراست, کیا ہے یہ اللہ اکبر. یہ میراث نبوت تو امت بھول ہی گئی, بالکل بھول گئی. کیا حکمت عملی تھی جانتے ہیں, کہ اگر مکے کے گرم خون کے لوگ وہ ابو سفیان پر دباؤ ڈالیں کہ اس طرح آپ مت ہار مانیے, آپ کسی طرح لڑائی کا حکم دیجئے, اور ابو سفیان اس دباؤ میں آ کر اپنے کچھ لوگوں سے کہے کہ مقابلہ کرو, تو لوگ خود ابو سفیان کو ماریں گے کہ آپ کے گھر کی وجہ سے تو ہماری جان بچ رہی ہے, اور آپ الٹا ہم کو لڑانے کا حکم دے رہے ہیں, ہم آپ ہی کو ماریں. بات کہاں سے کہاں چلی گئی, پتہ نہیں آپ میں سے آپ لوگوں کے کیا کیا ذوق ہے اور شیخ حنیف کا کیا تصرف میرے اوپر ہو رہا ہے, اللہ بہتر جانے, اللہ جانے. اس طرح کی باتیں تو میں عام طور پر نہیں کیا کرتا, آپ کو امید بھی نہیں ہوگی کہ میں اتنا تفصیل سے ان باتوں کا عرض کروں گا. آپ کے اندر زندگی ہے, آپ کے اندر ارمان ہے, آپ کے اندر تمنائیں. اب میں صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. دیکھو زمانہ کروٹ لے رہا ہے, زمانہ بالکل کروٹ لے رہا ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. وہ جو دھوکے کا سسٹم تھا وہ فیل ہو رہا ہے, وہ ناکام ہو رہا ہے. یہ پورا سسٹم جو اس وقت چل رہا ہے, یہ اصل میں یہی فتنہ دجال, سچ کہہ رہے ہیں. یہ پورا نظام, یہ پوری مغربی تہذیب, یہ اس کا پورا فلسفہ, چاہے اس کا تعلق سائنس سے ہو, چاہے اس کا تعلق طبیعیات سے ہو, چاہے اس کا تعلق سیاسیات سے ہو, چاہے اس کا تعلق طرز حکومت سے ہو, چاہے اس کا تعلق معاشی نظام سے ہو, چاہے اس کا تعلق ایجوکیشنل سسٹم سے ہو, چاہے اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہو, یہ سارا کا سارا دھوکے پر مبنی ایک سسٹم ہے. اور اس سسٹم کے دھوکے پر مبنی ہونے کو اب دنیا کے لوگ ایک ایک کر کے سمجھنے لگے. دوسری طرف الحمدللہ ایک تبدیلی اور ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایک ہمت آ رہی ہے, ایک احساس ذمہ داری آ رہا ہے, اور اصل مقصد کی طرف امت مسلمہ میں کچھ لوگ واپس جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی زبردست تبدیلی. میں نے آج پڑھی تھی سورہ کہف کی, بات تو کہاں سے کہاں چلی گئی, کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا, وہ خزانہ باہر نکل آتا. جب بعد میں انہوں نے بتایا کہ دیکھو موسیٰ, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بلا وجہ دیوار کو کھڑا کر رہا ہوں, اور ٹوک رہے ہو کہ لوشے تلت تخت تارے ہی اجوا, یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے, اس کے اندر کچھ حقیقت چھپی ہوئی ہے, وہ میں تم کو بتاتا ہوں. اور یہی تو سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے, جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا, جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. یہی مسئلہ ہمارا آج بنا ہوا ہے. دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک ان کا اندر باطن ہے.
یہ باطن علم لدنی کے بغیر نظر نہیں آتا، یہ قلب کی نگاہ کے بغیر بدل نہیں آتا. دجال کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ ایک آنکھ ہوگی اور ایک کانا ہوگا. وہ
بعض علماء نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ دجالی جو دور ہوگا اس میں ایک رخ پر لوگ دیکھیں گے بس، دوسرے رخ پر نہیں دیکھ پائیں گے. ہر چیز کا ایک ظاہری رخ پر لوگ دیکھیں گے، جو اس کا حقیقی رخ ہوگا، جو قلب کی نگاہ ہوگی وہ اندھی ہوگی. انہا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا. یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. ان یتیم بچوں کا مرحوم باپ بہت نیک آدمی تھا. اس نیک باپ نے اپنے بچوں کے کام آنے کے ارادے سے یہ خزانہ چھپا رکھا. اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ باہر آ جاتا. اور علاقے کے لوگوں کا مزاج، اے موسیٰ تم دیکھ چکے ہو، جو لوگ باہر کے آنے والے مسافروں کو ایک وقت کی روٹی کھلانے پر تیار نہیں ہیں، ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ یتیم بچوں کے لیے اس خزانے کی حفاظت کریں گے، وہ تو اس خزانے کو لوٹ لیتے. اور چونکہ ان کا مرحوم باپ نیک آدمی تھا اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ نیک لوگوں کی اولادوں کو ضائع نہیں ہونے دیں، اس لیے اللہ نے مجھے سمندر پار سے بھیجا تاکہ میں دیوار کے کو پھر سے مرمت کر کے کھڑا کر دوں اور اس کے نیچے اس خزانے کو چھپا دوں. جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر یہ بچے بڑے ہو کر اس خزانے کو خود نکالیں گے. یہ خزانہ قیامت تک اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو اس خزانے کو نکالیں گے. حتی یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما. اب دیکھیں پورے کہف کے کیا اسرار اور رموز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ایک واقعہ ماضی میں ہوا تھا، ایک دیوار گر رہی تھی اس کی مرمت کر دی ختم. اتنے اس واقعے کی اتنی اہمیت نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن مجید میں اور سورہ کہف میں جو فتنہ دجال سے بچانے والی صورت ہے اس میں اس واقعے کو بیان کیا جائے. یہ صرف ماضی کا واقعہ نہیں ہے، اس میں مستقبل کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں. اور اب میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ہندوستان میں اور عالم اسلام میں، ترکی میں خلافت عثمانیہ اور یہاں مغل حکومت، ان کے ذریعے سے، انہی کے زیر سہارا پورا اسلام چل رہا تھا. اسلام جو چل رہا تھا، مساجد بن رہی تھی، مدارس بن رہے تھے، اوقاف ہو رہے تھے، اور یہ سارا علوم مرتب ہو رہے تھے، کتابیں لکھی جا رہی تھیں، تو یہ سارا کا سارا حکومتی تعاون سے ہو رہا تھا، حکومتوں کی سرپرستی میں ہو رہا تھا. لیکن پچھلے 100-150 سال پہلے یہ حکومتوں کی دیواریں گرنے لگیں. اور تو اس وقت پہلے پہل تو ہمارے بزرگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ سمندر پار سے آئے ہوئے یہ قذاب وہاں واپس جائیں جہاں سے آئے. اور بالاکوٹ کے میدان سے لے کر شاملی کے میدان تک زبردست قربانیاں دی ہمارے ان بزرگوں نے صرف اس مقصد کے خاطر. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ان کے دل پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے رازوں کو کھولا اور ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ فی الحال یہ مقدر نہیں ہے، فی الحال تو تکمیلی طور پر یہی طے ہے کہ یہی لوگ ابھی فی الحال قابض ہوں گے. تو پھر اس وقت کیا کرو، تم مدرسوں کی خانقاہوں کی کچی دیواروں کے نیچے ان اسلامی علوم کو اور اس تہذیب کو محفوظ کر. یہ امت یتیم ہو گئی تھی ان دو یتیم بچوں کی طرح حکومتوں کے چھننے کے بعد، تو ان یتیم بچوں کے خزانے کو تم کو بچانا ہے. اس لیے بچانا ہے کہ جن آبا و اجداد نے، جن اکابر و اسلاف نے یہ خزانے یہاں پر چھوڑے ہیں، تفسیر و حدیث کے، فقہ و حصول کے، سیرت و تاریخ کے، سنتوں کے، پوری شریعت کے نظام کے، وہ نیک لوگ تھے. وکان ابوہما صالحا، اور ان کے چھوڑے ہوئے اس خزانے کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس لیے تم فی الحال مدرسوں کی کچی دیواروں کے نیچے اس خزانے کو چھپا. اور میں لوگوں سے فی الحال بول رہا ہوں یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تقدیری طور پر طے ہے کہ جس طرح وہ خزانہ دیوار کے نیچے قیامت تک نہیں چھپا رہے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا جب بچے بڑے ہوں گے وہ اس خزانے کو باہر نکالیں گے، اسی طرح تقدیری طور پر یہ بھی طے ہے کہ علوم اسلامیہ کا یہ خزانہ قیامت تک مدرسوں کی چہار دیواری کے اندر بند نہیں رہے، بلکہ ایک وقت آئے گا جب یہ امت بالغ ہوگی،
جب اس امت کے اندر ایک نئی ہمت آئے گی، جب اس امت کے اندر ایک ایمان کی محنت ہوگی، اس امت کے عزائم بلند ہوں گے، اس وقت ان مدرسوں کے چہار دیواری کے اندر سے ان علوم کو نکال کر دنیا کے تمام شعبوں پر ان علوم کو نافذ کیا جائے گا، تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو چین اور سکون ملے. حتی یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما رحمتا من ربک. یہ جو خزانے باہر نکلیں گے، یہ خدا کے قہر کے نتیجے میں نہیں نکلیں گے، خدا کی رحمت کے نتیجے میں نکلیں گے. یہ انسانوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے، یہ انسانوں پر خدا کی رحمت کے نزول کرانے کے لیے نکلیں گے. رحمتا من رب. اس لیے اصل بات مجھے یاد کر لیے، ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور مدارس کے میں پڑھانے والے اساتذہ اور مدارس کے چلانے والے ذمہ داران اور ان میں تعاون کرنے والے حضرات، یہ وقت آیا ہے کہ اپنے دلوں کو خوش کریں. یہ ساری محنت بیکار نہیں جا رہی ہے انشاءاللہ، ہر دن بیکار نہیں جا رہی. یہ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے نا، ہمارے عزیز نوجوان طلبہ کے دل میں بھی آتا ہے، یار یہ مولوی بن رہے ہیں، کچھ ٹھیک بھی فیصلہ کیا ہمارے امبا ابا نے، کہاں پھنسا دیا ہمارا خالدان بھائی تو ڈاکٹر بن رہا ہے، یار ہم بھی وہیں جاتے، کیا ہوگا مولوی بن کے مسجد میں امامت کریں گے، ضربہ یضربو ضربہ ضربہ ضربو پڑھائیں گے، اور پڑھائیں گے بھی وہ شاید ضربہ کرنے بھی لگے، کیونکہ ماشاءاللہ پر حفظ کی کلاس میں تو بغیر ضربہ کے ہمارے لوگوں کا کام ہی نہیں چلتا، استغفر اللہ. چنانچہ ماں باپ کو بھی کہنا پڑتا ہے حافظ صاحب خالی ہڈیاں ہماری ہیں، باقی سب آپ کا. تو یہ تو وسوسے آنے لگتے ہیں. خبر سچی بات ہے، اس ٹوٹے پھوٹے مدارس کے نظام نے حکومتوں کے منصوبوں کو فیل کیا ہے اللہ کی مدد سے. واللہ العظیم عالمی طاقتوں کو پتہ نہیں کن کن کے منصوبوں کو اللہ تعالیٰ نے فیل کیا ہے اس مدرسے کی کچی دیواروں کے نیچے. لیکن اب تک یہ جو وقت تھا، اب اس کے آگے بڑھ رہے گا انشاءاللہ، بالکل صاف نوشتہ دیوار ہے، یہ رائٹنگ آن دا وال ہے، یہ کہ دنیا کی تقدیر اور دنیا کے حالات بدلنے والے ہیں. اب تک ہم کتاب الغیوم مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت آ رہا ہے کہ ملکی اور عالمی منڈیاں آج کتاب الغیوم کے ماتحت چلیں گی. اب عالمی تجارت شریعت اسلامی کے اصولوں پر سرنو قائم کی جائے گی، اب عالمی بینکنگ سسٹم شریعت کے اصولوں کے مطابق قائم کیا جائے گا، اب سودی نظام پر مبنی معاشی نظام فیل ہو رہا ہے، اب زکات کے نظام پر مبنی نظام دنیا میں قائم ہو کر رہے. اللہ نے کتنا عظیم کام لیا ہمارے ملکوں کو، اللہ نے سکھایا کہ دیکھو فی الحال تم باہر کی دنیا کو نہیں بدل پا رہے ہو، تو تم اہل کہف کی نقل اتارو. اصحاب کہف نے باہر کی دنیا کو بدلنے کیا، جب دیکھا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو وہ پیچھے ہٹ کر انہوں نے کہفی زندگی اختیار کر لی. یہ مدارس کہفی زندگی کا ایک نمونہ ہے. اصحاب الکہف والرقیم، کہف میں اس تہخانے میں وہ لوگ کیا چیز لے کر گئے تھے؟ کتاب لے کر گئے. رقیم کہتے ہیں کتاب کو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر رقیم کی یہ ہے کہ وہ نوشتے لے کر گئے تھے، وہ مذکرات لے کر گئے تھے، وہ چیزیں لے کر گئے تھے جو انہوں نے نوٹ کی ہوئی تھیں، جن کا وہ مذاکرہ کرنے کے نیت سے ان کو لے کر گئے. اور مدرسے میں کیا ہے ہمارے پاس؟ اصحاب الکہف والرقیم. اور کیا اس کیفی زندگی کا واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچانک کچھ احکام دینے شروع کر دیے، کچھ ہدایات دینے شروع کر دیے. کیا ہے قرآن؟ کیفی زندگی کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ نے کچھ کہنا شروع کر دیا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اللہ اکبر. اس کی تشریح کرتے ہوئے آدمی کانپ جاتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے بظاہر فرما رہے ہیں کہ دیکھو ادھر ادھر کی چیزوں کے پڑھنے میں مت لگنا، بس جو ہم نے تم کو وحی کی ہے انہی علوم کی تلاوت کرتے رہنا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ،
اور اپنے آپ کو نتھی کیا رکھنا ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب سے دعاؤں میں لگے رہے.
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور خبردار ان کو نظر انداز کر کے تم دنیا کی چمک دمک کو مت دیکھنا. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور محمد تم نے بھی اگر باہر کی طرف دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی دنیا کی چمک دمک چاہنے لگے.
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا،
تم صرف ان کا کہنا ماننا ولا ان کا کہنا ہرگز نہ ماننا جن کے دل کو ہم نے ذکر سے غافل کر رکھا. علم اور ذکر، علم اور ذکر، کیفی زندگی کا مشغلہ کیا ہے؟ علم اور ذکر. کیفی زندگی کے مشغلے کیا ہیں؟ مدرسہ اور خانقاہ، مدرسہ اور خانقاہ، علم اور ذکر. یہ کیفی زندگی کا نصاب ہے، یہ کیفی زندگی کی مشغولیت ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر تم دیکھنا پھر کیا ہوگا، پھر ذوالقرنین آئیں گے، پھر دیکھنا تم پھر کیا ہوگا. یسألونک عن ذوالقرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکنا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں ذوالقرنین کی آمد، تیاریاں ہو رہی ہیں ذوالقرنین کی آمد. ذوالقرنین کو صرف ماضی میں تلاش مت کرو، ذوالقرنین کو مستقبل میں تلاش کرو. اللہ کی طرف سے ایسا نظام دنیا میں آئے گا، سلطان عادل قائم ہوگا، خلیفہ رابطی عادلہ قائم ہوگی، ایک ایسا نظام دنیا میں بھیجا جائے گا کہ یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا. اب یہ وقت ہے ایک نئی امید کے ساتھ. میں نے بہت امید کے ساتھ یہ باتیں کہی ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کے دلوں میں آج نئی امید تازہ ہوگی. اگر تھوڑی بہت افسردگی، کچھ پسماندگی، کچھ مایوسی، کچھ تکان ہمارے اندر آ بھی رہی ہوگی پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر، تو آج انشاءاللہ ہم ایک نیا نشاط اپنے اندر پیدا کریں گے، محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ مستقبل ہمارا، ہمارا کا مطلب ہماری قوم کا نہیں، انسانیت کا ہے، انصاف کا ہے. اللہ نہ کرے ہمارے اندر کبھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ان کو حکومت میں ہٹا کر ہم حکومت پر قابض ہوں. یہ اسلام کا مزاج نہیں، یہ بالکل اسلام کا مزاج نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کا پروگرام حکومت الہیہ قائم کرنے کا نہیں ہے، حضرت مولانا الیاس کا جواب تھا ہمارا پروگرام حکومتوں کو الہیہ بنانے کا ہے. سلام ہو حضرت مولانا الیاس کی روح پر. کیا تفقہ کی دین تھا، کیا بصیرت. ہم بوریوں پہ بیٹھے رہیں گے، ہم پیوند لگے کپڑے پہنے رہیں گے، جیسے ہمارے اسلاف نے نہ اپنے کپڑے بدلے تھے، نہ اپنی نشست بدلی تھی، نہ اپنے مکان بدلے تھے، نہ اپنے کھانے بدلے تھے، ہم وہیں پر بیٹھے رہیں گے. ہم تم سے کہیں گے انصاف کے اصول ہم فقیروں سے سیکھو اور تم ہی حکومت چلاؤ. تم کو دنیا مبارک ہو، ہنی ان لارباب النعیم نعیمہم وللعاجز المسکین ما یتجرعون. یہ ہمارے اصحاب الاخلاق کا مزاج تھا، یہی حضرت مانوتوی کے خواب تھے، یہی حضرت گنگوہی کے خواب تھے، یہی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی تمنائیں تھیں. اللہ ہم کو اپنے نقابر و اسلاف کا صحیح وارث بنا. یہی مسئلہ کے دیوبند جانے قربان کر دینے کا دل چاہتا ہے ان اکابر کے ناموس پر، ان اکابر کے عزت پر. یہ ایسے فقہا تھے، یہ ایسے محدثین تھے، یہ ایسے اہل بصیرت لوگ تھے کہ صدیوں میں آسمان کی نگاہوں نے ایسے لوگ دیکھے نہیں. میرے ایک استاد تھے، میں کبھی کبھی درس کے دوران حضرت گنگوہی کی کوئی رائے نقل کرتا تھا اور میں کہہ دیا کرتا تھا قال شیخ الگنگوہی، تو ایک عرب استاد تھے، ایک شامی استاد تھے، وہ مجھے ڈانٹتے تھے یا ولد یا خلیل مالک مالک انت تسمی شیخ الگنگوہی، قل الامام امیر المومنین فی الحدیث العلامہ الگنگوہی. ہمیشہ وہ کہتے تھے میں حضرت گنگوہی کو امیر المومنین فی الحدیث مانتا ہوں، تم لوگوں کو قدر نہیں ہے ان کے محدثانہ آرا کی. وہ تقریباً صاحب اجتہاد تھے، اجتہاد کے مذہب تو ان تک تو وہ پہنچ ہی گئے. فنا کیا انہوں نے اپنے آپ کو، انہوں نے مٹایا. اور عزیز نوجوان طلبہ، میں اسامتہ سے تو کیا کہوں، میری اوقات نہیں، لیکن طلبہ سے کہتا ہوں، جانتے ہو حضرت گنگوہی کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑا تھا، کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تھا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عالم نہیں، مدرسے میں پڑھے ہوئے فارغ و تحصیل عالم نہیں تھے، لیکن اصل علم ان کو حاصل تھا. اصل علم وہ ہے جو اللہ کی معرفت تک پہنچا، اللہ کو جاننا، اللہ کے مقام کو پہچاننا، اللہ کی ذات و صفات کا علم، یہ علم ہے. قیل و قال کا علم اصل علم نہیں ہے، اصل علم تو وہ ہے. اور حضرت جمہوری حضرت عناطی نے پہچان لیا تھا کہ اس بندے خدا کے پاس وہ علم لدنی ہے جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی تلاش میں گئے تھے. تو جب موسیٰ اپنے کو مٹا سکتے تھے تو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت. اور پھر ایسا مٹایا، ایسا مٹایا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حاجی معاذ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، اور بہت تھوڑی مدت تک رہے، بہت تھوڑی مدت تک رہے، اور کیا کچھ ان کو دولت ملی. اور جب حضرت حاجی صاحب نے چاہا کہ میں رشید احمد کے مقام کا دنیا میں لوگوں سے تعارف کراؤں، تو حاجی صاحب نے عجیب طریقہ اختیار کیا، ایک دعوت کی اور اس میں متعددہ کابرین کو بلایا. اور جب دسترخوان لگ گیا اور کھانے سج گئے اور مہمان بیٹھ گئے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خادم کی طرح سب کچھ کر رہے تھے، تو اچانک حضرت حاجی صاحب نے ایک عجیب لہجے میں کہا، رشید احمد. حضرت گنگوہی کانپ گئے، جی حضرت، جی حضرت. فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے میں دسترخوان کونے بٹھا، بیٹھ جائے دسترخوان کونے پر، ایک پلیٹ میں دال لے لے، روٹی لے لے، بیٹھ جہاں بیٹھ کے کھا. یہ کہا اور جھانک کر دیکھا ان کے چہرے پر، کوئی شکن تو نہیں آئی، کچھ برا تو نہیں لگا، نفس پوری طرح مرا ہے کہ نہیں مرا. حضرت گنگوہی نے جلدی سے حکم کی تعمیل کی، پلیٹ میں دال نکالی، روٹی نکالی، کنارے بیٹھ کے ایک غلام کی طرح کھانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت حاجی صاحب نے بولا، رشید احمد. وہ فوراً لکمہ چھوڑ کے جلدی کھڑا ہو گئے، کانپنے لگے. حضرت جی، جی حضرت، میرا جی چاہتا ہے کہ تجھے باہر بٹھاؤں جہاں مہمانوں کے جوتے رکھے، وہاں بٹھاؤں، یہاں بیٹھنے کے لائق نہیں. حضرت فرمایا، میں تو جوتے میں بیٹھنے کے بلایا، میں تو جوتے میں بیٹھنے کے بلایا. بالکل سچ فرمایا حضرت. پھر نگاہ ڈالی، پھر دیکھا، غور سے دیکھا، مہمان رخصت ہو گئے، کھانا ہو گیا، مہمان رخصت ہو گئے، حضرت اپنی کوٹری میں چلے گئے. آج بھی وہ کوٹری محفوظ ہے، اللہ کرے ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق. اس کوٹری میں آج بھی انوار ہے، انوار، انوار ہے، اللہ اکبر. اس کوٹری میں جاتے ہی جیت آتا ہے، دہاڑے مار کر رو، پتہ نہیں کیا بجلی ہے اس کوٹری میں آج بھی. اس کوٹری میں حضرت بیٹھے تھے، اپنے دوسرے خادم سے کہا بھی جا کے رشید احمد کو بلا. جو حضرت گنگوہی تک خبر پہنچی کہ حضرت حاجی صاحب نے بلایا، تو اس کام ہوئی، کب پہ گئے، کیا ہو گیا؟ اپنی داڑھی پکڑ کے کہنے لگے، رشید احمد تو کب سدھرے گا، کب سدھرے گا رشید احمد، پتہ نہیں تجھ سے آج کیا غلطی ہوئی ہے کہ حضرت کے دل کو تو نے دکھا دیا. اب اندر حضرت بلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سزا دیں گے. پھر اللہ سے مانگا، اللہ سب سزا منظور ہے، بس مجھے نکالے نہ یہاں سے، بس مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کریں، وہ جو سزا دیں گے میں سہ لوں گا، بس وہ اپنے قدموں سے دور نہ کریں. کوٹری میں اندر داخل ہوئے تو حضرت حاجی صاحب مسکرا رہے تھے، مسکراتے ہوئے دیکھا، دونوں باہیں پھیلا دی، آ جاؤ رشید احمد، آ جاؤ. اپنے سینے سے لگایا، اپنے کلیجے سے لگایا، کہا رشید احمد دل منور ہو گیا، جاؤ اللہ تم سے دین کا کام لے. اسی وقت خلافت دے. یہ ہے ہمارے دادا. اس طرح اپنے کو مٹایا جائے گا تو بقابل کے سینے سے نکلنے والا علم لدنی ملے گا، اور علم لدنی کے بغیر دور قحط سمجھ میں نہیں آ سکتی. علم لدنی کے بغیر قرآن کے علوم دل پر نہیں کھل سکتے، نہیں کھل سکتے. گناہوں کے ساتھ شکوت الى وقیع سوء حفظی فانشدنی الى ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یهدى لها یعافی. اللہ عزیز بچوں کو توفیق دے. سب سے پہلے تو آج ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ ہم کو اللہ نے کہفی زندگی نصیب کر دی. کہفی زندگی سے بڑھ کر خوش نصیبی دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. ہم مانتے ہیں کہ ہم کو ابھی تک کیفی زندگی کی حقیقت نصیب نہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم کو کیفی زندگی کا علم و ذکر نصیب نہیں ہوا، مگر کیفی زندگی تو اتنی بابرکت ہے کہ کتے کو بھی وہ جنت میں پہنچانے کا سبب بن گئی. صحیح بخاری کی روایت ہے، دنیا جنت میں کوئی جانور نہیں جائے گا سوائے دو جانوروں کے، ان میں سے ایک جانور وہ ہے جو اصحاب کہف کا کتا تھا، وہ جنت میں جائے گا. اللہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور اصحاب کہف جیسے تو نہ بن سکے، ان کا کتا ہی قرار دے کر ہم کو جنت میں بھیج دیجیے گا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، دنیا میں سب سے اونچا نصیب ان کا ہے جن کو اللہ مدرسہ و خانقاہ سے نسبت دے دے، جن کو اللہ علم و ذکر کی کچھ حقیقت دے دے. عزیز بچوں، آج ایک بات کا اللہ سے عہد کر لو، پہلے اللہ سے یہ کہو کہ اللہ اب تک ہم نے اپنے علم کے حاصل کرنے میں محنت میں کمی کی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب محنت کریں گے، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ تمہارے مخلص اساتذہ کو تم سے کہنا پڑے کہ بچوں کو اپنی صحت کا بھی خیال کرو. وہی طالب علم دنیا میں چمک پاتا ہے جو اتنی محنت کر لے جائے کہ اس سے یہ کہنا پڑے کہ کچھ سویا بھی کرو اور کچھ کھیلا بھی کرو. وہ طالب علم جس سے کہنا پڑے کہ کچھ پڑھا بھی کرو، تم تو ہر وقت کھیلتے رہتے ہو، تم تو ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہو، وہ طالب علم اس کیسی زندگی سے فیض یاب نہیں ہو پائے. اس سے تو وہی فیض یاب ہو پائے گا ہمارے اکابرین کی طرح جنہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا، مٹا دیا، تھک تھک کے پڑھا اور پڑھ پڑھ کے تھکے. بس اسی میں زندگی گزارو، یہی وقت ہے، تھوڑا سا ذکر کر لو. کیونکہ قرآن مجید میں کہوی زندگی کے معمولات بتائے گئے ہیں، اس میں دونوں چیزوں کا ذکر کیا گیا، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، دونوں چیزوں کا حکم ہے. اور علم و ذکر کا یہ دراصل یہی اتحاد ہے، یہ دونوں مل کر کوئی ایک نور بناتے ہیں، دونوں الگ الگ نور نہیں بنا سکتے. اسی لیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے، عجیب بات ہے کہ جب چھ نمبر بنائے تو اس میں علم و ذکر کو ایک نمبر قرار دیا. میں بہت سوچتا ہوں کہ اگر وہ علم اور ذکر کو الگ الگ قرار دے دیتے تو کیا قیامت آ جاتی، اور اچھا ہوتا چھ کے بجائے سات کا عدد ہوتا، اور سات کا عدد تو سات عدد ہے بابر کے عدد. لیکن انہوں نے سب کچھ گوارا کر لیا، یہ گوارا نہ کیا کہ علم و ذکر کو الگ الگ کریں، اس لیے کہ وہ خوب جانتے تھے اور شاید اچھی طرح جانتے تھے، اور ان سے زیادہ جاننے والا کون ہوگا کہ علم بغیر ذکر کے یہودیت ہے اور ذکر بغیر علم کے نصرانیت ہے. اگر کوئی ذکر کرے گا اور علم کے بغیر کرے گا تو بدعات میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر کوئی علم حاصل کرے گا ذکر نہیں کرے گا تو حسد اور تکبر اس کے دل سے نہیں نکل پائے. اور یہی دو اصل بیماریاں یہودیوں کی تھیں، جنہوں نے ان کو بندر بنوا دیا، جنہوں نے ان کو خنزیر بنوا دیا، جنہوں نے ان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے مغضوب علیہم بنوا دیا. اس لیے علم و ذکر سے مناسبت پیدا کرو. آپ کے مدرسے کے اساتذہ صاحب نسبت ہیں، آپ کے مدرسے میں کئی اساتذہ الحمدللہ صاحب باطن ہیں، بڑے مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں. آپ اپنے اساتذہ کی قدر کرو، ان کی محبت کرو. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ عجیب و غریب باتیں بتاتے تھے، کہتے تھے مدرسے میں جاتے میں تھوڑا دس منٹ پندرہ منٹ پہلے جایا کرو، اور مدرسے سے واپس چھٹی پر دس پندرہ منٹ کے بعد نکلا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے میں کسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے اساتذہ کو محبت سے دیکھا کرو. جب اساتذہ گزرے تو ان کو محبت سے دیکھو، اللہ یہ مجھے حدیث پڑھاتے ہیں، میرے بڑے محسن ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تفسیر پڑھانے والے کو محبت سے دیکھو، عربی زبان و ادب پڑھانے والے کو محبت سے دیکھو. جب تم اپنے اساتذہ کو محبت سے دیکھو گے تو اللہ تم کو بھی علم کا کوئی ذرہ عطا کرے. باقی چپکے چپکے بہت کچھ سینے کے اندر اتارا جاتا ہے، اور ان چپکے چپکے والی اداؤں کو سیکھنا جس طالب علم نے سیکھ لیا وہ چمک جاتا ہے، اللہ آگے چل کر اس سے بہت کام لے لیتے ہیں. اس لیے بس بہت لمبی بات میں نے کر لی، خلاصے کلام کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں، الحمدللہ وہ جو اس آیت میں وام جدار والی آیت میں فرمایا گیا تھا، اس میں ایک دور کے طرف اشارہ تھا جس میں کہ وہ خزانہ دیوار کے نیچے چھپا رہے گا، اور ایک دور وہ آئے گا جبکہ وہ خزانہ باہر نکلے گا. تہے دل سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان مدرسوں اور خانقاہوں کی محنتوں کے تفیل اور انہیں سے نکلی ہے دامت تبلیغ. دعوت تبلیغ کہیں الگ سے نہیں نکلی، دعوت تبلیغ علم و ذکر ہی کا عام کرنے کی ایک محنت ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے اس بندے کو اس کام کے لیے چنا جس نے جوانی کے 20 سال اتنی محنت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ میرے علم میں کوئی اور اتنی شدید محنت کر کے ذکر کرنے والا کوئی اور بزرگ نہیں. بہت کم لوگ یہ بات افسوس ہے کہ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر سے مناسبت ہی نہیں تھی، ذکر میں مٹا دیا انہوں نے. 20 سال تک وہ ایسا مراقبہ کرتے تھے کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دن بھر میں 12-12 گھنٹے کا مراقبہ کرتے. اتنا عجیب محنت کی ضرورت، اسی کثرت ذکر اور خلوت کی وجہ سے ان کے قلب کو اللہ نے ایک نور دیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو چنا. آج ہم یہ غلط فہمی ہونے لگے کہ دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا ضروری نہیں، دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے ذکر کرنا ضروری نہیں. اللہ اس غلط فہمی سے اس عظیم کام کو بچا لے. ٹھیک اور بات ہے، حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کے لیے میوات تشریف لے جاتے تھے تو اس کے بعد یہ فرماتے تھے کہ اگر کہ میں ذاکرین کی جماعت کے ساتھ جاتا ہوں، یہ لفظ بولتے تھے، اگر کہ میں ذاکرین کی جماعت کے ساتھ جاتا ہوں لیکن پھر بھی لوگوں کے ساتھ جو گشتوں میں اور بیانوں میں ملنا جلنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے میرے دل پر ایک غبار اور گرد آیا. اس وقت تک میں اپنے دل کو صاف نہیں پاتا جب تک کہ میں واپسی میں 3 دن خانقاہ رائے پور میں نہ گزاروں، اور اگر میں کسی وجہ سے رائے پور کی خانقاہ میں نہیں جا پاتا تو میں اپنی مسجد بنگلے والی میں جا کر اعتکاف کرتا ہوں، اس کے بعد ہی میں اپنے دل کو صاف کر پاتا ہوں. آپ سوچیں ذرا کہ ایک ایسا انسان جس نے اپنے دل کی صفائی کی ایسی محنت کی ہو، اس کو بھی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بعد کچھ خلوت کی ضرورت ہوتی ہو تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی، ہمارا کیا حال. اس لیے بھائی اس کیسی زندگی میں عزیز طلبہ بس علم میں اپنے آپ کو مٹا دیں، دوستیاں مت کرو، آپس میں زیادہ باتیں مت کرو، لا یعنی باتیں مت کرو، یہ دن واپس نہیں آئیں گے. علم میں اپنے آپ کو مٹاؤ، تھوڑا سا ذکر اپنے بڑوں سے پوچھ پوچھ کر کرو، انشاءاللہ آپ ترقی کرو گے، اور جب آپ محنت سے علم حاصل کرو گے تبھی امت کی اس تبدیلی کے دور میں آپ کوئی رہنمائی کر پاؤ، آپ ان کو بتا پاؤ گے کہ بھائی دنیا کس چیز کو ڈھونڈ رہی ہے. یہ تبدیلی کے دور کے بغیر آپ رہنمائی نہیں کر پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں نے شاید بہت زیادہ وقت لیا آپ کا، بہت زیادہ لمبی گفتگو کی. اللہ تعالیٰ خیر یا نتیجہ ظاہر فرمائے. دل میرا بہت لگا، بہت زیادہ مجھے انشراح کی کیفیت محسوس ہوئی الحمدللہ، اسی لیے میں نے بڑی بدگردی سے بات کی ہے. جزاکم اللہ خیر. ایک بات کا اعلان میں خود ہی کر دوں، پچھلے دنوں کرناٹک اور مہاراشٹر کے کچھ اضلاع کا میرا سفر چل رہا تھا تو ایک جگہ پر کولہاپور میں بڑی تعداد میں علماء جمع تھے، 5-7 سو لوگ، تو ان حضرات نے ایک رائے دی کہ وہ جو میری چھوٹی سی قیام گاہ ہے نیرل میں پونہ اور بمبئی کے بیچ میں، وہاں ایک مسجد عوام کے لیے ہوتی ہے ہر مہینے، سب کے لیے ہوتی ہے ہر مہینے کے آخری اتوار میں، تو مجھے بھی احساس ہوتا تھا کہ علماء اس میں جو آتے ہیں کیونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو علماء کا احترام نہیں ہو پاتا. پھر اتوار کے دن مدرسوں کو چھوڑ کر علماء کے لیے آنا بہت مشکل کام ہے. دوبارہ ان کے مشورے سے طے کیا گیا کہ ہر مہینے کی آخری اتوار سے پہلے والی جو جمعرات ہوگی اس میں علماء کی مخصوص مجلس وہاں پر ہوگی. تو اسی جنوری کے مہینے میں 26 جنوری کو جمعرات پڑ رہی ہے، ہمارے مفتی طوفان صاحب نے یاد دلایا تو میں مناسب سمجھا کہ اس کی بھی ذکر کر دیں کہ جو حضرات آ سکیں تشریف لائیں سلاخوں پر، ان شاء اللہ نفع ہوگا. اور یہاں ہمارے حضرت کے بیانوں کی سیڑھیاں بھی باہر رکھی ہوئی ہیں، باقی دن بھی شاید موجود ہے، اور الفرقان کا تازہ شمارہ
وہ بھی موجود ہے اور اس میں خاص طور پر فرقان کے تعداد شماری میں جو اداریہ ہے اس کا خاص موضوع عالم کے وہی بدلتے ہوئے حالات اور امکانات ہیں اور عالم عرب میں جو تبدیلیاں اس وقت آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے کچھ لکھا ہے. علماء خاص طور پر اگر اس رسالے کو لے لیں اور غور سے ان کو پڑھیں اور سیڑھیاں وغیرہ سنیں تو ان شاء اللہ نفع ہوگا. جزاکم اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں, اللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی سطح کے مطابق ہمیں کیسی زندگی کا کوئی ذرہ نصیب کر دیا, دنیا بھر کی بلاؤں سے محفوظ کر دیا, ایسے قلعوں میں ہم کو آپ نے بھیج دیا. اللہ نہ کوئی بے حیائی کی, نہ کوئی غریانیت, نہ کوئی بے روزگی, بازاروں کے تمام فتنوں سے دور. اللہ وہ قال اللہ وقال الرسول کا ماحول, ایک پاکیزہ ماحول, محبت اور تواضع کا ماحول. اللہ ہم دل سے اقرار کرتے ہیں ابھی تک ہم نے اس نعمت کی وہ قدر نہ کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. اللہ اللہ اب ہم نے اپنی ناقدری کی آج معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے قدر کی توفیق مانگتے ہیں. اللہ ہمارے سینوں کو منور کر دیجئے, اللہ منور کر دیجئے, اللہ ہمارے دل اور دماغ کو علم اور ذکر کے انوار سے منور کر دیجئے. اللہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہم کو اس لائن میں لگایا, ہم اللہ کس طرح ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ ان کو اپنی شان آنے کے مطابق ان کو اجر عظیم عطا فرما. اللہ اجر عظیم عطا فرما. اللہ ہمارے جو عزیز نوجوان بچے یہاں یا کسی بھی مدرسے میں زیر تعلیم ہیں, اللہ ان کو عالم ربانی بنا دیجئے. اللہ ان کو اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اللہ کتنے ارمانوں سے ان کے والدین نے ان کو بھیجا ہے, اللہ اللہ ان کے ارمان پورے کر دیجئے. اللہ ان کو اور ہم کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کر دیجئے. اللہ کوئی تو ہوگا اس مجلس میں جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی, اللہ جس کا ٹوٹا دل آپ کو پسند ہوگا. اللہ ہم اسی کا واسطہ دے کر آج آپ کی خوش آمد کر رہے ہیں. ہمیں بھی ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اللہ دیکھ لیجئے, اللہ اللہ دیکھ لیجئے, اللہ اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا کام بن جائے گا. اللہ دیکھ لیجئے, اللہ اللہ دیکھ لیجئے, اللہ اللہ دیکھ لیجئے, اللہ اللہ اس مدرسے کو قبول خاص عطا فرما, اساتذہ اور طلبہ کو قبول خاص عطا فرما. اللہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو دنیا جہان کی خوشیاں عطا فرما, دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوشیوں بھری زندگی عطا فرما. اللہ غموں اور خوف کے ہمارے دلوں کو پاک فرما, دلوں کو محفوظ رکھما فرما. اللہ بابرکت زندگی عطا فرما, بابرکت روزی عطا فرما, اللہ بابرکت اسباب عطا فرما. اللہ ہمارے علم میں برکت ڈال دیجیے, اللہ ہمارے حافظے میں برکت ڈال دیجیے, اللہ ہمارے بدن میں برکت ڈال دیجیے, ہمارے وقت میں برکت ڈال دیجیے. اللہ 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 جو ہماری ضرورتیں ہیں ہم مانگے ہیں نہ مانگے ہیں آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور آپ بڑے کریم ہیں. ہماری ضرورتوں کو پورا فرما, اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ اس زمانے میں امت کی رہبری کے لیے جیسے جامع قسم کے علماء درکار ہیں, اللہ ایسے علماء امت میں تیار کروا دیجئے, اللہ تیار کروا دیجئے, اللہ مدد کر دیجئے, اللہ مدد کر دیجئے, اللہ مدد کر دیجئے, اللہ توفیق نصیب فرما دیجئے, اللہ مخلص افراد اور ضروری اسباب عطا فرما دیجئے, اللہ پاکیزہ وسائل عطا فرما دیجئے, اللہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا دیجئے, اللہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا دیجئے. اللہ اللہ ان مدرسے کے ذمہ داروں نے ایک آج اس معمولی سے طالب علم کو بلایا, عزت کے ساتھ بلایا, اچھی اچھی سواریوں میں لائے, اللہ ہر طرح سے اکرام کیا. اللہ آپ جانتے ہیں کہ آج ان کے اکرام کا مستحق نہیں ہے. اللہ اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھ لیجئے, اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھ لیجئے. اللہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے میدان میں اللہ آپ اس حاجت کو سزا دینے کا فیصلہ کریں. اللہ تو کیا ہوگا, اللہ یہ لوگ کیا کہیں گے, ہم جن کو کیا سمجھتے تھے وہ کیا نکلا. اللہ رسوائی سے بچا لیجیے گا, اللہ رسوائی سے بچا لیجیے گا, اللہ رسوائی سے بچا لیجیے گا. اللہ نیک بنا دیجیے, اللہ تقوی نصیب فرما دیجیے. اللہ سب سے کٹھن وقت ہماری زندگی میں وہ ہوگا جب ملگر موت آئیں گے اور روح قبض کریں گے. اللہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے, اللہ کچھ کر دیجئے گا, اللہ کوئی بہانہ بنا دیجئے گا, اللہ اس وقت کو ہم پر آسان کر دیجئے گا. اللہ ایمان کامل پر آسان موت دے کر بلا دیجئے گا.
اللہ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ اسی لمحے کو بنا دیجئے گا جب ہماری روح قبض ہو رہی ہو. اللہ وہ دن ہماری زندگی میں عید کا بن جائے جب ہم دنیا چھوڑ کر اللہ آخرت میں اس کی طرف جا رہے ہوں. اللہ ایسی موت دے دیجئے, اللہ آج مان جائیے, اللہ آج قبول فرما لیجئے, آج راضی ہو جائیے. اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں, اللہ کچھ آثار ایسے ہیں لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے ہیں. اللہ زمین آسمان کے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں. اللہ آپ ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ پھر ہمارا کون ہوگا؟ کون ہم کو بچائے گا؟ اللہ بندے ہمارے سوا آپ کے بہت ہیں مگر رب ہمارا آپ کے سوا تو اور کوئی نہیں ہے. اللہ اور کس در پر ہم چاہیں؟ اللہ ایک فقیر, اندھا فقیر مانگتا مانگتا مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا تھا. اللہ بہت دیر تک مانگتا رہا, جب کوئی جواب نہیں ملا تو جھنجھلا کر کہنے لگا کس فقیر کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں, کوئی جواب ہی نہیں آتا. اگر ہاں میں نہیں تو نہ ہی میں جواب دے دو تاکہ میں اگلے دروازے پر جا کر آواز لگاؤں. کسی نے کہا بابا آپ کسی کے گھر کے دروازے پر نہیں کھڑے ہو, آپ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو, جواب کس کا آئے گا؟ بس یہ سننا تھا کہ کچھ سوچا اور ایک دم سے اپنے پیالہ توڑ دیا اور کہنے لگا جب مانگتے مانگتے رب کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں تو اب میں کسی مخلوق سے نہیں مانگوں گا. اللہ ہم بھی تو مانگتے مانگتے آج آپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں. اللہ ہم بھی اپنے پیالوں کو توڑتے ہیں, اللہ ہم بھی آگرہ کرتے ہیں کہ آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے. صبح بھی مانگیں گے, شام بھی مانگیں گے, اللہ چلتے ہوئے بھی مانگیں گے, لوتے ہوئے بھی مانگیں گے, اللہ ہر وقت مانگیں گے. ایک ہی تو در ہے جو بار بار مانگنے پر ناراض نہیں ہوتا. اللہ ہمیں مانگنے والا بنا دیجئے اور ہم کو دنیا کی بھلائی بھی دے دیجئے, ہم کو آخرت کی بھلائی بھی دے دیجئے. اللہ ہم کو تہجد کی توفیق دے دیجئے, اللہ ہم کو تہجد کی توفیق دے دیجئے, اللہ ہم کو صحت اور عافیت دے دیجئے. اللہ اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.